الحمد لله الحمد لله الملك المعبود الكريم المقصود أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فهو شاهد ومشهود أشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله فهو حامد ومحمود صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وذرياته وأهل بيته أجمعين إلى يوم الموعود أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في كلامه المسعود أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا فقال تعالى في موضع آخر وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم قابل احترام بزرگوں اور عزیز ساتھیوں سنا ہے خواتین بھی جمع ہیں تو باپردہ سماعت کرنے والی اسلامی بہنوں پروردگار عالم کی ذات عالی بے مثل و بے مثال ہے وہ یکتا ہے جہاں اپنی ذات ہے وہیں اپنی صفات ہے۔ یہ بات وہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں آج سے 8 سال پہلے اپنے سامنے والی مسجد میں حضرت قطب الدین چشتی صاحب مرتضی اللہ العالی نے بیان فرمائی، میں کوئی نئی گفتگو نہیں کر رہا ہوں، سنا تو آپ نے بھی ہوگا لیکن میں دہرا رہا ہوں، اس لیے میرے دوستوں کہ اصلاح معاشرہ ایک عنوان ہے، اس کے اندر بے شمار چیزیں ہیں، کیونکہ یہ ایک آدھ چیز کا نام نہیں ہے بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم باقینہ کی جامعیت کا نام احسان، جس کو تصوف سے بھی تعبیر کرتے ہیں مشائخین کرام، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب کی گہرائیوں کو پروردگار عالم کی طرف متوجہ کرنے کے لیے جن چیزوں کی طرف اشارہ دیا ہے میں تفسیر کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بات تو پرانی ہی ہے، اپنے آپ نے خود اپنے خطیب صاحب سے سنی ہوگی یا کسی اور عالم صاحب سے سنی ہوگی، انداز تکلم جدا گانا ہو، کہنے والا اپنے اپنے انداز میں کہتا ہے۔ حق تعالی جل جلالہ وعظم نوازہ نے انسانوں کو کیوں پیدا فرمایا؟ جواب اس کا ہم اور آپ قرآن کے حوالے سے یہ دیتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یہ انسانوں کو تو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ صاحب جلالین نے لکھا ہے کہ اگر یہ کافی ہو جاتا کہ انسان کو عبادت کے لیے ہی پیدا کیا جانا تھا تو اس بات کی ضرورت نہیں تھی کہ کسی انسان کو تخلیق کر دیا جائے، اس لیے کہ قرآن مجید کے اندر بے شمار مقامات پر پروردگار عالم نے فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات والارض، زمینوں اور آسمانوں میں جو کچھ ہے سب پروردگار عالم کی تسبیح بیان کر، لوح و قلم پروردگار عالم کی تسبیح میں ہے، عرش و کرسی پروردگار عالم کی تسبیح میں ہے، حاملین عرش پروردگار عالم کی تسبیح و تقدیس میں ہے، ملائکہ سماوات پروردگار عالم کی عبادات میں ہیں، ان کی کیفیات واقعہ معراج میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ارشاد فرمائی وہ یہ کہ میں نے دیکھا ملائکہ کی ایک جماعت کو کوئی حالت قیام میں ہے، میں نے دیکھا ملائکہ کی ایک جماعت کو کوئی حالت رکوع میں ہے، میں نے دیکھا ملائکہ کی ایک جماعت کو کوئی حالت سجود میں ہے، میں نے دیکھا ملائکہ کی ایک جماعت کو کوئی قائدے کی حالت میں ہے۔ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر جن ملائکہ کے احوال کا تذکرہ فرمایا، 19 عوالم کا ذکر اس میں موجود ہے، میرے دوستوں 19 عوالم میں ایک عالم دیدار ملائک بھی ہے، اور ملائکہ کو عبادت کے ان پہلوؤں میں دیکھنا مذکور ہے۔ جب ملائکہ اللہ کی عبادت میں ہیں، آسمانوں کے سارے نظام پروردگار عالم کی تسبیح و تحمید میں ہیں، اور زمینوں کے سارے نظام پروردگار عالم کی تقدیس بیان کر رہی ہیں، ان کی عظمت بیان کر رہی ہیں، پھر ایک انسان کو عبادت کے لیے کیوں پیدا کیا؟ کیا یہ کافی نہیں ہے؟ کیا یہ کافی نہیں ہے کہ ملائکہ اللہ کی عبادت کریں، اشجار و اسمار اللہ کی تسبیح و تحمید کریں، جی چاند و سورج اور ستارے اللہ کی تسبیح و تقدیس بیان کریں؟ کافی تھا، کافی تھا۔ خود ملائکہ نے کہا ہے، جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا پتلہ بنایا گیا اور آپ کا جسد یقا کی تیار کر لیا گیا اور اس میں پروردگار عالم کا امر متعلق کیا جانا تھا، روح مبارک کو ڈالا جانا تھا، اس وقت میں فرشتوں نے کہا کہ اللہ، کیا آپ ایسے قوم کو پیدا کرتے ہیں جو آپ کی نافرمانی کرے گی، آپ کو ناراض کرے گی، آپ کی ناشکری کرے گی، آپ کی دی ہوئی نعمتوں کا غلط استعمال کرے گی؟ کیا ہم آپ کی عبادت کے لیے کافی نہیں؟ پروردگار عالم نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اسی لیے صاحب جلالین نے فرمایا، اے لیعرفون، انسانوں تمہیں صرف عبادت کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، اپنے پیدا کرنے والے کو پہچاننے کے لیے پیدا کیا گیا۔ یہ زمینوں کا نظام اللہ کے پہچاننے کے لیے، یہ آسمانوں کا نظام اللہ کے پہچاننے کے لیے، یہ چاند و سورج کا نظام اللہ کو پہچاننے کے لیے، یہ چاند کا 28 برجوں میں چلنا بھی اللہ کو پہچاننے کے لیے، یہ ہواؤں کا نظام پروردگار عالم کو پہچاننے کے لیے، یہ فضاؤں اور خلاؤں کا نظام بھی پروردگار عالم کو پہچاننے کے لیے، یہ کرۂ ناری پروردگار عالم کو پہچاننے کے لیے، اور وہ عرش اعظم اور آسمان اطلس جس کو کہا جاتا ہے، اور وہ سب کچھ پروردگار عالم کو پہچاننے کے لیے۔ تو یہ پہچانے گا کون؟ پہچانے گا تو ایک عبداللہ۔ جتنی چیزیں بنائی گئی ہیں اس میں کہیں نہ کہیں نفس ہے۔ آپ درختوں کو دیکھیں گے، اس کے اندر حیات پائی جاتی ہے، لیکن علم سے خالی، بولنے کی طاقت سے خالی، سن تو وہ بھی رہے ہوتے ہیں اور ان کی زندگی ہوتی ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ جیسے جب تک وہ ہرا ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں زندہ ہے، پھل دیتا ہے، لیکن جب وہ پیلا پڑ جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں مر گیا، حالانکہ اس کی حیات آپ کو نظر نہیں آتی، لیکن میرے دوستوں فی نفسہ اس میں حیات ہوتی ہے۔ پہاڑوں کے اندر بھی ایک طرح کی حیات پائی جاتی ہے، پتھر چھوٹا ہوتا ہے لیکن وہ پھیلنے لگتا ہے، لیکن علم سے وہ خالی ہوتا ہے، ارادے سے وہ خالی ہوتا ہے، قدرت سے وہ خالی ہوتا ہے، کلام کی قوت سے خالی ہوتا ہے۔ جانوروں کے اندر ان درجات میں کچھ درجہ اونچا ہوتا ہے، وہ سنتے بھی ہیں اپنے مالک کی آواز کو، پہچانتے بھی ہیں، اس کا مالک جس رخ پہ اس کو ڈالنا چاہتا ہے اس رخ پہ وہ جاتے بھی، اور صبح کو بلایا تو گھر آ گئے، شام کو بلایا تو گھر آ گئے، صبح کو بھیج دیا تو چلے گئے، اور اپنا چارہ چگنے لگ گئے اور اپنی ضرورت کو پورا کرنے لگ گئے۔ یہ ان کا نظام ہوتا ہے۔ عقل و ارادے کی حیثیت میں کسی درجے تو ہوتے ہیں، لیکن کمی پائی جاتی ہے تو دو چیزوں کی، ایک علم سے خالی ہوتے ہیں، دوسرے کلام سے خالی۔ پروردگار عالم نے یہ دونوں لفظ خاص کیے ہیں انسان کے ساتھ، کہ میں نے اس کو علم بھی دیا ہے، میں نے اس کو قوت گویائی بھی عطا کی۔ تو یہ علم کیوں دیا گیا؟ وعلم آدم الاسماء کلھا، ابتدا ہوتی ہے علم کے دیے جانے سے، ورنہ فی نفسہ انسان تو جاہل ہے علم الہی کے مقابلے میں۔ اللہ کا علم کدھر، ہمارا علم کدھر، ہمارے علماء کا علم کدھر، ہمارے مشائقین و صوفیہ کا علم کدھر، بلکہ انبیاء و رسل کا علم کدھر، پروردگار عالم کا علم کدھر؟ اللہ کا علم تو اللہ کا علم ہوتا ہے، اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ یہ الگ مسئلہ ہے کہ درجات کے اعتبار سے ان کی عزت، ان کی توقیر، ان کا احترام ہم پہ لازم و واجب ہوتا ہے۔ جیسے کوئی رسول ہوگا تو اس کی عزت اور احترام واجب ہے، نبی ہوگا تو عزت و احترام واجب ہے، عالم دین ہوگا یا صوفی طریقت ہوگا تو اس کا احترام واجب ہے۔ اپنی اپنی جگہ مراتب کا لحاظ رکھنا ہوگا۔ اگر فرق مراتب نہ کو نہیں زندگی، ہمارے پاس ایک اصول، مراتب کا اگر فرق نہیں کرو گے تو زندگی ہو جاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی بکواس کرنے پہ آتا ہے تو ائمہ پہ بکواس کرنے لگتا ہے، کوئی بھونکنے پہ آتا ہے تو صحابہ کو بھونک جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ اللہ سارے ایمان والوں کی حفاظت فرمائے۔ میرے دوست، صحابہ کا بھی ادب و احترام، ان کی عزت و عظمت واجب، اس لیے کہ وہ فیض یاب ہوئے ہیں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کا احسان ہے امت پر, جن کو ہم ائمہ کہتے ہیں, چاہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہوں, چاہے وہ امام مالک ہوں, چاہے وہ امام شافعی ہوں, چاہے وہ امام احمد ابن حنبل ہوں. یہ ان کا ایک بڑا احسان ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طرق, طریقے, اطوار, طرز زندگی, اسلوب زندگی جو بکھرا پڑا تھا صحابہ کے سینوں میں, اس کو سمیٹ کر کاغذوں میں جمع کر کے دے دیا. کہ علم سینہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی قریب آئے گا تو سینے میں اترے گا, کوئی قریب نہیں آئے گا تو یہ علم رسالت کیسے پہنچے گا. یہ احسان فرمایا انہوں نے کہ اس کو کاغذوں پر تدوین کر دیا, مدون کر دیا, جو آج کائنات میں پھیل گیا تو اسی علم سے ہم استفادہ کرتے. اگر وہ احسان نہ فرماتے تو ہم کیسے طریقہ سیکھتے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کو, کیسا اسلوب اختیار کرتے ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا, کیسا طرز زندگی اپناتے صاحب قاب قوسین صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دوستو, احسان ہے ائمہ کا تو فرق مراتب اپنی جگہ رکھتے ہوئے انسان اپنی جگہ جاہل تو ہوتا ہے, لیکن شروعات اس کی ہوتی ہے علم کے دیے جانے کے ساتھ. یہ علم دیا گیا کس چیز کا؟ ایک انسان کو انسان کے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کی زندگی گزارنے کا علم, اس کی زندگی کے اندر اشیاء پر جن پر متصرف ہوتا ہے, جن چیزوں کو اپنی زندگی میں استعمال کرتا ہے ان چیزوں کا علم, بلکہ جن چیزوں کا نظارہ کرتا ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے, مشاہدہ کرتا ہے, ان چیزوں کا علم پروردگار عالم نے دے دیا. مشاہدے کے ذریعے سے پروردگار عالم کی شان عظمت پہچانی جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پر آسمان ہے تو آسمان کتنا بڑا ہے, ہم اور آپ بیٹھ کے ڈسکس کریں گے تو اس کی حیثیت ہمارے بھیجے میں نہیں اترے گی, اس لیے کہ یہ ہے تولہ بھر, چھٹا بھی نہیں, اور آسمان ٹھہرا پوری دنیا سے بڑا, بلکہ اس کا آج تک کوئی کونا نہیں بتا سکا کہ اس کا کونا کون سا ہے, یہ کس سمت میں جھک کے زمین سے رکھتا ہے کوئی بتا سکتا ہے؟ اور ایسا بڑا آسمان بنایا, اس میں کوئی ستون نہیں لگایا, ایک مسجد بنائی ہے آپ نے, ایک دو تین چار پانچ چھ پلر آپ کو لگانے پڑے. یہ جو بڑا آسمان ہمارے سروں پہ تنا ہوا ہے, بغیر ستونوں کے تنا ہوا ہے, اب یہ اللہ کی قدرت کی پہچان کراتا ہے, اللہ کی معرفت کراتا ہے, اللہ کا عرفان دلاتا ہے کہ اس آسمان کے ذریعے سے تم اپنے رب کو پہچانو. تمہیں آنکھیں بھی دے دی گئی ہیں اس کو پہچاننے کا ذریعہ, اور علم بھی دے دیا گیا. اچھا صاحب, بہت دور کی بول رہے ہیں, بہت اونچی اڑان ہے, تصوف کے بارے میں ہے, علم تصوف کے ماہرین مشائقین عظام کے اقوال ہیں, اتنی گاڑی بات نہیں آتی, تو ذرا چھوٹی بات بولتا ہوں, قرآن کی روشنی میں بولتا ہوں, تفسیر مظہری کے حوالے سے بولتا ہوں اور تفسیر عثمانی کے حوالے سے عرض کرتا ہوں. مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ پروردگار عالم نے دو جملے ارشاد فرمائے, وَاعْبُدُوا اللَّهَ, تمہیں جو پیدا کیا وہ ایک احسان ہے, تم پیدا کیے گئے. کیسے احسان ہیں؟ ان احسانوں کے اندر بے شمار احسانات ہیں, اب مفسرین نے گنائے ہیں, وہ یہ ہے کہ تمہارے اندر مٹی سے پیدا ہو جانے کی صفت دکھلاؤ. ہے کوئی آدمی دکھا سکتا ہے؟ جبکہ پروردگار عالم نے فرمایا میں نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے, خلق الانسان من طین, قرآن مجید میں ہے, میں نے انسان کو مٹی سے بنایا. دوسری جگہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا خلق الانسان من ماء مہین, ہم نے انسان کو پانی کے قطرے سے پیدا فرمایا. کہیں اللہ نے فرمایا من نطفة اذا تمنا, کہیں اللہ نے فرمایا من منی یمنا, کچھ الفاظ وہ ہیں جو میں دبے الفاظ میں عرض کر رہا ہوں کیونکہ خواتین بھی ہیں, ان کا احترام بھی کرنا ضروری ہوتا ہے, بقیہ آپ سمجھدار ہیں آپ کی سمجھوں کے حوالے. تو میرے دوستو, ایک انسان بنا ہے پانی کے ذریعے سے اور ایک انسان بنا ہے مٹی کے ذریعے سے. اب یہ بتاؤ کہ ایک انسان آپ بنا دو اسی پانی کے ذریعے سے اور اسی مٹی کے ذریعے سے, کوئی بنا سکتا ہے؟ ہم نہیں بنا سکتے. چلیے حیدرآباد کے پورے ڈاکٹروں کو جمع کر کے ایک انسان بنانے لگا ہے, ڈاکٹرز نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے, سائنٹسٹ کو جمع کر لیں, جتنے سائنسدان ہیں سب کو جمع کر کے اکٹھا کر لیں اور ان سے کہیں کہ صاحب مٹی اور پانی کے ذریعے سے ایک انسان پیدا کر دیجیے. کوئی ہے ایسا جو پیدا کر لیں؟ پتہ یہ چلا کہ ہم ہی نہیں, ڈاکٹرز مل کر, انجینئرز مل کر, بڑے بڑے ماہرین اور مشاق مل کر, بڑے بڑے پروفیسر اور سائنٹسٹ مل کر بھی ایک انسان کو پیدا نہیں کر سکتے. تو انسان کا پیدا کیا جانا خود احسان, اور اس میں محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ صرف انسان کو پیدا کر دینا کمال نہیں, اگر وہ پیدا ہو جاتا اور اندھا ہوتا تو کس کو پسند آتا؟ کسی گھر میں اولاد ہو جائے اور وہ اولاد اندھی ہو تو کیا آپ اس کو اپنی آغوش میں لے لیں گے؟ باپ تو لے لے گا, کیوں؟ اس لیے کہ اس کی اولاد. ماں تو اپنے کلیجے سے چمٹا لے گی کیونکہ اس نے اپنے آغوش میں اس کو پالا ہے, اپنے جسم میں اس کو رکھا ہے, اپنے جسم کا حصہ اس کو بنائے رکھا 9 مہینے تک کی زندگی اس کی اندرون میں گزری, اب وہ کیسے نہ چمٹائے گی, ماں بھی چمٹا لے گی, باپ بھی چمٹا لے گا, کچھ خور بجوار والے چمٹائیں گے تو اس غرض و غایت کے ساتھ کہ بھائی بیچارے کے ساتھ ایسا ہو گیا, ترحم کے معاملے میں ہمدردی کے ساتھ, وہ محبت نہیں کہلاتی, بس ہمدردی کا اظہار ہے, ایک وقت میں کیا دوبارہ آپ گول, آپ اپنے مکان چلے, وہ بیچارہ اپنے گھر میں پریشان اور ساری زندگی مصیبت اٹھاتا وہ رہے گا اور آپ اس کی کوئی قبر لینے کو بھی تیار نہیں, پتا نہیں کہ بھائی مجھے کیا کام لگا دے جانے کے بعد, یہ ہمارا حال ہو گیا اپنی مصروفیات کی وجہ سے, اپنے اشغال کی وجہ سے, اپنے کاموں کی وجہ سے, اپنی کاروبار اور تجارت کی وجہ سے, ہم کسی کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے, یہاں تک کہ ہماری زندگیاں ایسی ہو گئی کہ ہم مرنے والے باپ کو دیکھنا پسند نہیں کرتے, اپنی نوکریوں کی وجہ سے, اپنی تجارتوں کی وجہ سے, اپنی بوڑھی ماں کے پیر دبانے کو ہم ہماری طبیعت گوارا نہیں کرتے, اتنے ہم دور ہو گئے ماں باپ کے ذریعے, ماں باپ سے. تو میرے دوست پروردگار عالم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا, احسان ہے تمہارا کہ ہم نے تمہیں پیدا فرمایا. محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے اس کی شرح فرماتے ہوئے لکھا ہے, ایک ہی احسان نہیں ہے, تمہاری آنکھوں کا بنانا الگ احسان ہے, تمہارے کانوں میں سننے کی سماعت کی طاقت دینا یہ الگ احسان ہے, تمہاری زبانوں میں گویائی کی قوت دینا یہ الگ احسان ہے, تمہارے ہاتھوں کو حرکت کے دیے جانے کی قوت دینا یہ الگ احسان ہے, تمہارے قدموں میں چلنے کی صلاحیت کا دیا جانا یہ الگ احسان ہے, تمہارے قلب کو دھڑکنے کی حرکت دینا اور اس کی قوت دینا یہ الگ احسان ہے, تمہارے پھیپھڑوں کا نظام یہ الگ احسان ہے, تمہارے ہاضمے کا نظام یہ الگ احسان ہے, گویا جسم انسانی کے اندر پروردگار عالم کے سینکڑوں نظام ہیں اور سارے نظام ایک احسان کے درجے, ہم کن کن احسانوں کا بدلہ چکائیں, ہم اتنے ناشکرے ہیں, ہم اتنے گئے گزرے ہیں, ہم اتنے نکمے ہیں کہ اس رب کے آگے اپنی پیشانی کو اور اپنی جبین نیاز کو جھکانا گوارا نہیں کرتے جس رب نے اپنی قدرتوں کے ساتھ اپنے صفات کا مظہر بنا کر ہمیں دنیا میں وجود عطا فرمایا. ہمارا اپنا کیا ہے, پورے تصور کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم کیا ہیں, مردہ, اس سے ہٹ کر ہماری کوئی حیثیت نہیں, ہماری کوئی وقعت نہیں. پھر ہمارے اندرون میں کیا ہے, جو کچھ ہے پروردگار عالم کی صفات ہیں, اس کی صفات کی وجہ سے ہم لائق تعظیم ٹھہرے ورنہ ہماری کوئی عزت کرنے کو بھی تیار نہیں. کسی لنگڑے کی آپ عزت کرتے ہیں, ہمدردی کرنا الگ ہے, عزت کرنا الگ ہوتا ہے. کسی لولے کے ساتھ آپ جی ہمدردی تو کر سکتے ہیں, اس سے اس کی عظمت کرنا, اس کی عزت کرنا, اس کی تقدیس کرنا یہ ہم سے نہیں ہو سکتا. کسی بہرے کے ساتھ اگر کوئی معاملہ کرتے ہیں تو اس کو گویا بہرا کہہ کے پکارنا ہی ہمارا سب سے بڑا معاملہ ہوتا ہے. کسی اندھے کے ساتھ مخاطبت کرنی ہوتی ہے, ہمدردی کے چند الفاظ تو کہے جا سکتے ہیں لیکن اس کی زندگی میں, اس کے معاملات کے ساتھ یا اس کے معاشرتی پہلو میں, اس کی اصلاح کے ساتھ یا اس کے کام آ جانے کے معاملے میں ہمارا کوئی ساتھ داری والا معاملہ نہیں ہوا کرتا. ایسے بیگانے ہم زمانے سے ہو چلے, ٹھیک ہے زمانے سے تو بیگانے ہو جاتے لیکن اتنا تو یاد رکھتے, جس رب کے انعامات کو لے کر اس کائنات میں ہم چل پھر رہے ہیں, جس پروردگار کی نعمتوں کو ہم کھا رہے ہیں, جیسے مثال کے طور پر محققین صوفیہ نے لکھا ہے کہ زمین میں تم بیج ڈالتے ہو اور اس بیج ڈالنے کے بعد میں اس زمین سے ملکے کو کون نکالتا ہے, اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, محققین نے بھی اپنی طرف سے نہیں کہا ہے, یہ قرآن مجید کی تفسیر کی روشنی میں کہا گیا ہے. فرمایا کہ زمین میں بیج تو تم ڈالتے ہو لیکن اس میں نہ بیج کے اندر اتنی طاقت ہے, نہ تم میں اتنی طاقت ہے کہ اس کے اندر سے ایک پودا اگا دو اور اس پودے کے اندر سے پھر پتے نکال دو اور ان پتوں کے بعد پھر اس میں کلیاں کھلا دو اور ان کلیوں کے بعد اس میں پھول لگوا دو اور اس پھول کے بعد اس میں پھل لگا دو اور پھل کے اندر تمہارے غذائیت کے اجناس مقید کر دو, یہ کوئی قوت کسی انسان کے اندر نہیں ہے, یہ رب نے کیا. تو ہمارے بنانے میں ان کے احسانات اور ہماری زندگی کے گزارنے میں ان کے احسانات چل رہے ہیں. تو جس کے احسانات چل رہے ہیں اس کے احسانات کو یاد رکھنا یہ عبادت کا ایک درجہ ہوتا ہے. اگر تعلق خالق کے ساتھ ہوگا تو اس لفظ کو عبادت سے تعبیر کرتے ہیں, اور اگر تعلق مخلوق کے ساتھ ہوگا تو اس لفظ کو تعظیم کے ساتھ متعلق کرتے ہیں. تفسیر کی روشنی میں تعلق اگر خالق کے ساتھ تو جیسے مثال کے طور پر آپ ادب کرتے ہیں اللہ کا, اللہ کا کوئی اللہ ہے کیا؟ اللہ کا کوئی خالق ہے کیا؟ اللہ کا کوئی مالک ہے کیا؟ ہم ہی نہیں, ایک جاہل سے جاہل انسان بھی کہتا اللہ کا کوئی اللہ نہیں, اللہ کا کوئی خالق نہیں, اللہ کا کوئی مالک نہیں. جس کا کوئی خالق نہیں, جس کا کوئی مالک نہیں وہ اللہ ٹھہرا, اور اللہ کا کوئی اللہ نہیں ہوتا, جس کا کوئی اللہ نہیں ہوتا اس کی عبادت کی جاتی ہے. اب جس کا کوئی اللہ ہوتا ہے اس کی عبادت نہیں کی جاتی، اس کی تعظیم کی جاتی ہے. اسی لیے پروردگار عالم نے لفظ عبادت استعمال فرمایا ہے، فاعبد اللہ، اللہ ہی کی عبادت کرو. ولا تشرکوا به شیئا، یہاں پر جو جملہ آیا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، تو اس کی تفہیم کے لیے مفسرین نے لکھا ہے، میرے دوستو چونکہ مردوں سے متعلق کر کے بولوں گا تو بات تھوڑی کڑوی ہو جائے گی، عورتوں سے متعلق کر کے بولوں گا تو شاید وہ لوگ احترام کر لیں گے، یا یہ کہ فوری طور پہ تو جواب نہیں آئے گا. اس واسطے عرض کرتا ہوں، اگر ہم نے دوسری شادی کر لی اور گھر میں اطلاع ملی کہ وہ بھی آپ کی بیوی ہے، تو کیا آپ کی بیوی برداشت کر لے گی، یا میری بیوی برداشت کر لے گی، یا کسی اور کی بیوی برداشت کر لے گی؟ میرے دوست، شریعت کے اعتبار سے وہ عمل ناجائز نہیں ہے، لیکن بھی کا جو لفظ اضافہ ہو گیا ہے، یہ بھی بیوی وہ بھی بیوی، تو لفظ بھی کو بیوی پسند نہیں کرتی. کیوں؟ اس کے اندر ایک غیرت ہوتی ہے کہ میرا شوہر صرف میرا ہو، کسی اور کا نہ ہو، وہ میرا چاہنے والا ہو، کسی اور کا چاہنے والا نہ ہو، وہ مجھ پر فریفتہ ہو، کسی اور پہ فریفتہ نہ ہو، وہ میرا عاشق ہو، کسی اور کا عاشق نہ ہو. جیسے بیوی کی تمنا ہے، کیوں ہے؟ وہ آپ کو اپنا سرتاج تسلیم کرتی ہے، اور اس کی غیرت یہ کہتی ہے کہ آپ کے اندر کوئی اور شریک نہ ہو. ایسے ہی پروردگار عالم کی غیرت ہے، اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جسے میں نے پیدا کیا، جسے ماں کی پیٹ میں میں نے پالا، جسے ماں کی گود میں میں نے پالا، جسے دنیا کے پیٹ میں میں نے پالا، جسے قبر میں میں لے جاؤں گا اور قبر سے میں اٹھاؤں گا، اور اس کے لیے میں نے زمینوں اور آسمانوں کے سارے نظام چلا دیے، اب یہ اللہ کے علاوہ کی بھی عبادت کرے گا تو یہ بھی اللہ کو پسند نہیں آنا. اسی لیے اللہ نے فرمایا واعبد اللہ، صرف اللہ کی عبادت کرو. تو یہاں مراد نمازوں کا کرنا، پڑھنا، روزوں کا رکھنا، وقت پر زکات کا دینا، صاحب استطاعت ہو جائیں تو حج کا کرنا، موقع مل جائے تو جہاد میں لگ جانا، اپنی جان و مال کو پروردگار عالم پر لٹا دینا، یہ تو وہ زندگی ہے جو شریعت مطہرہ کے اسلوب کے طور پر پروردگار عالم نے دے دی، تو کرنا ہی کرنا ہے. اب ایک مسئلہ وہ بھی ہے جس کو ہم نے عبادت نہیں سمجھا، جبکہ وہ بھی عبادت ہے، ہاں لیکن اس کو تعظیم کا نام دیا جاتا ہے، عبادت کا نام نہیں دیا جاتا. اسی کو قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، احسان کا جو تعلق ہوتا ہے ہمدردی کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے، قلبی تعلق کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے، دلی لگاؤ اور رجحان کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے. اسی لیے لفظ احسان پر پروردگار عالم یہاں لائے اور فرمایا کہ دیکھو اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کا معاملہ کرا. اور میرے دوستو حسن سلوک پوری تصوف کا خلاصہ ہے. ہم نے یہ نہیں سمجھا، ہم نے یہ سمجھا کہ اللہ کو پہچان لینے کا نام تصوف ہے، نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی حضوری مل جانا جس کا نام تصوف ہے، کشف کا ظاہر ہو جانا اس کا نام تصوف ہے، کرامتوں کا ظہور ہو جانا اس کا نام تصوف ہے. نہیں میرے دوست، ان چیزوں کا نام تصوف نہیں ہے، یہ تو تصوف کی منزل میں راہ سلوک میں چلنے والے صادق کے ہاتھوں پہ بے شمار مواقع پر صادر ہو جاتے ہیں، لیکن اس منزل پہ پڑے تو صحیح کوئی، اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ اسی کو مجاہدہ کہتے ہیں، اور یہی مجاہدہ سب سے پہلے ہمیں اپنے گھرانوں میں کرنے کی ضرورت ہے. میرے دوستو ہر ایک اپنے آپ کو قادری کہنے کے لیے تیار ہے، ہر ایک اپنے آپ کو چشتی کہنے کے لیے تیار ہے، ہر ایک اپنے آپ کو نقشبندی اور سہروردی اور افطاری کہلانے کو تیار ہے، ہر ایک اپنے آپ کو رفاعی کہلانے کو تیار ہے، لیکن وہ اس بات کے لیے بھی تیار ہے کہ ان بزرگوں نے ہمیں کیا تعلیم دی. میرانی پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ قادری سلسلے کے روح رواں بلکہ امیر کہلاتے ہیں، سید الاغواص ہیں، اور چشتی سلسلے کے حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی سنجری ملاجیری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ بہاو الدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، سید کبیر احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو بزرگ گزرے ہیں میرے دوستو، کیا آپ نے ان کی زندگی کا خلاصہ پڑھا ہے؟ اگر نہیں پڑھا ہے تو میں چند الفاظ میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ان کی زندگی کی بدایت بھی اسی بچپن سے ہوئی جس بچپن سے ہماری اور آپ کی زندگی کا آغاز ہوا. یہ منزل سلوک پر مقام منتہا پر ہیں، ولایت خاصہ کبریٰ کے اعلیٰ مقامات پر ہیں، ان کی عزت و احترام ہم پر واجب ہے، لیکن میرے دوستو ہم ان کے مرید کہلانے والے، ہم ان کے معتقد کہلانے والے، ہم ان کے عاشق و محب کہلانے والے، کہ ہم نے ان کی تعلیمات کا کوئی حصہ اپنایا اپنی زندگیوں میں؟ انہوں نے جو درس دیا اور درس کا کوئی اسلوب اختیار کیا، اگر نہیں کیا تو آج بھی وقت ہے کرنے کو, زندگی باقی پڑی ہے, اللہ توفیق و سعادت دے دے. تو میرے دوست, مجھے جو عرض کرنا ہے تفسیر کا جو دوسرا باب ہے پارے 15 کی آیات کی روشنی میں, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, جیسے رب کا حکم آ جائے. اوقات الگ الگ ہوتے ہیں, فجر کی نماز کا وقت جدا گانا, ظہر کی نماز کا وقت الگ ہے, عصر کی نماز کا وقت الگ ہے, مغرب و عشاء کے اوقات الگ ہیں, جمعہ کا وقت الگ ہوتا ہے. میرے دوست, ایسے ہی روزے کا وقت الگ ہے, ایسے ہی جہاد کا وقت الگ ہے, ایسے ہی زکات کا وقت سال میں ایک مرتبہ آتا ہے. تو جب وقت آ جائے, وقضا کا مطلب ہوتا ہے وقت کا آ جانا. اسی واسطے جب کوئی آدمی اس دنیا سے پردہ کر جاتا ہے تو کہا جاتا ہے صاحب اس کی قضا آ گئی. قضا کا مطلب ہوتا ہے پروردگار عالم کا حکم آ جانا. یہاں اللہ نے فرمایا وقضا ربک, جب تمہارے رب کا حکم آ جائے, اللہ تعبدو الا ایہ, کسی کی عبادت نہ کرنا وجود اس سے, یعنی اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے. ایک عبادت خاص ہے پروردگار عالم کے ساتھ, دوسری عبادت تو ہے لیکن تعظیم کے ساتھ, اس کا تعلق ماں باپ کے ساتھ ہے, اللہ کے ساتھ ثواب کے معاملے میں برابر ہے. اللہ ثواب دیتے ہیں, ماں باپ ثواب نہیں دیتے لیکن دعا دیتے. ماں باپ چونکہ اللہ نہیں ہے تو ثواب نہیں دیتے, دعا دیتے ہیں, ان کی دعا کے صدقے میں پروردگار عالم نعمات دیتے. بعض وقت قربان جانے کو جی چاہتا ہے, آٹو والے پیچھے لکھ دیتے ہیں آٹو بس, اللہ کا فضل ہے نبی کا صدقہ ماں باپ کی دعا. جملہ اتنا پسند آیا, نہ قرآن کے خلاف ہے نہ حدیث کے خلاف ہے, بلکہ ایک انسان کو اپنی زندگی گزارنے میں جنہوں نے سپورٹ کیا, جو سہارا بنے, جو آسرا بنے, جنہوں نے رہنمائی کی, جنہوں نے رہبری کی, جنہوں نے ہماری انگلیوں کو تھاما اور ہمارے پیروں سے چلنے کی قوت نہیں تھی تو وہ اپنی گودیوں میں اٹھاتے, اپنی گودیوں میں کھلاتے. جب کچھ طاقت آ گئی, ہم ریکنے لگ گئے تو ہم گرتے پڑتے لیکن وہ اپنے کلیجے سے چمٹا لیتے. آج ہم جوان ہو گئے اور کچھ قوت اللہ نے جسم میں دے دی ہے, تو اس قوت کا غلط استعمال یوں ہونے لگا کہ ابھی ابھی شادی ہوئی تو ماں سے کہا کہ اماں اب 30 سال تک تم نے بڑی خدمت کر لی, اب تیری ضرورت نہیں ہے, خدمت کو دلہن آ گئی. یہ ہمارا حال میرے دوست ہو گیا, ضرورت پڑتی ہے. میں جو عرض کر رہا تھا وہ ایک اصلاح معاشرہ ایک جامع پہلو ہے, جس میں اگر آپ عنوان بنانا چاہیں تو شراب نوشی حرام ہے, یہ بھی اصلاح معاشرہ سے تعلق رکھتا ہے. ٹی وی کا دیکھنا یہ بھی ناجائز ہے, یہ بھی اصلاح معاشرہ سے تعلق رکھتا ہے. زنا نہ کرنا یہ بھی اصلاح معاشرہ سے تعلق رکھتا ہے. اب ایسے بے شمار عنوانات ہیں اصلاح معاشرہ میں, لیکن ہر چیز کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹی وی کے بارے میں بولنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ سب آدمی جانتے ہیں کہ زیادہ دیکھے تو آنکھیں خراب ہو جاتی ہے, ایک دن دیکھنا خود ہی بند ہو جاتا ہے. اور ایسے ہی دوسری چیزیں ہیں, زنا کا معاملہ ہے, جب تک قوت ہے جس میں شباب ہے زنا ہوگا, لیکن جب بڑھاپا طاری ہو جائے گا تو زنا خود ہی ختم ہو جائے. ایسے ہی میرے دوست, اور دیگر چیزیں ہیں جو فحش سے متعلق ہیں یا ایک اصلاح معاشرہ میں اس کا تعلق ہے, جیسے شراب نوشی ہے, جیب میں پیسے ہیں تو شراب پیے گا, پیسے ختم تو شراب نوشی ختم. ایک چیز ایک حد ہوتی ہے, ایک لمٹ ہوتی ہے, اس کے بعد خود بخود وہ چیز ختم ہو جاتی ہے. لیکن ہماری زندگیوں میں سب سے بڑی جو بیماری آئی ہوئی ہے وہ ماں باپ کے ساتھ گستاخی و بے ادبی, بے احترامی, اور ان لوگوں کے ساتھ نازیبہ حرکتیں اور نازیبہ سلوک. اس وجہ سے پروردگار عالم نے آج ہمیں قعر مذلت میں ڈھکیل دیا. اس زمانے کا سب سے بڑا عذاب, بلکہ عذاب کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے ماں باپ کو اس نظر سے نہیں دیکھا جس نظر سے دیکھنے کا اللہ نے حکم فرمایا ہے, اور جس نظر سے دیکھنے کی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی. میں ایک سوال اگر آپ میں سے کروں کسی سے, صاحب آپ بولیے کہ بیت اللہ جانے کی تمنا ہے کہ نہیں ہے؟ اتنے لوگوں میں کسی کو بھی نہیں ہے کیا؟ پھر آواز کیوں نہیں نکل رہی؟ اچھا کھانا نہیں کھایا شاید اس واسطے, دوپہر کا تو کھایا ہوگا. آپ کے دل میں تڑپ ہے کہ نہیں ہے کہ میں حج کو جاؤں, عمرے کو جاؤں, اللہ کے گھر کا طواف کروں, مسا میں سعی کروں, نبی رحمت تاجدار مدینہ, مکین گنبد خضرا, صاحب قاب قوسین صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کروں, تمنا ہے کہ نہیں ہے؟ ہے ماشاء اللہ. حدیث پاک سنیے, دو جہاں کے سردار صاحب قاب قوسین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں جان لو, ماں باپ کو ایک محبت کی نظر سے دیکھنا ایک حج مقبول اور ایک عمرہ مقبول کا ثواب ہوتا ہے. تمنا ہمارے دلوں میں ہے, مال نہیں ہے, کوئی بات نہیں, ماں باپ تو ہیں, اللہ نے یہ سعادت دی ہوئی ہے, آخر تمہیں اللہ نے نعمت تو دی ہوئی ہے, ان نعمتوں کا صحیح استعمال تو کرو. ٹی وی میں دیکھنے سے گناہ کے سوا کچھ نہیں, کوئی عورت کے شباب کو دیکھنے میں گناہ کے سوا کچھ نہیں, فحاشی کرنے میں گناہ کے سوا کچھ نہیں. ماں باپ کو ایک محبت کی نظر سے دیکھ لو. میرا اللہ فرماتا ہے, میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک حج مقبول اور ایک عمرہ مقبول کا ثواب دیا جاتا ہے. لفظ جو ہے نا مبرور کا آیا ہے حدیث میں. یہاں سے آپ جائیں حیدرآباد ایئرپورٹ پر, حیدرآباد ایئرپورٹ سے آپ چلیں جدہ ایئرپورٹ تک, جدہ سے آپ جائیں مکہ مکرمہ, اور مکہ مکرمہ تک جانے میں آپ نے اپنی جان بھی کھپائی, اپنا مال بھی کھپایا, اپنے لباس بھی اتارے, دوسرا لباس بھی دے وطن کیا, یہاں تک کہ اپنے اور پرائے بھلا دیے, بیوی بھی چھوٹی, بچے بھی چھوٹے, ماں باپ بھی چھوٹے, بہن بھائی بھی چھوٹے, دوست بھی چھوٹے, رشتے دار بھی چھوٹے, سارے معاملات اور کاروبار بھی چھوٹے, سب کچھ چھوڑ بھی گیا, لیکن اس کے قبول ہونے کا ابھی کوئی مدار باقی نہیں رہا. ایک ہی چیز ہے, تم اخلاص اور اللہ کا تقویٰ اپنے قلب میں لے کے ان اعمال کو کرو تو قبول ہوگا. اتنا سب کچھ کر کے ماں باپ کو چھوڑنا, بہن بھائیوں کو چھوڑنا, رشتے ناطوں کو چھوڑنا, کاروبار اور معاملات کو چھوڑنا, دوست و اقارب کو چھوڑنا, پھر اپنے زندگی کے جسم کو حرکت میں لانا, اپنے مال کو لگانا, اس کے بعد یہ قبولیت ڈیپینڈ ہے اس بات پر, منحصر ہے اس بات پر کہ تمہارے قلب میں کتنا اخلاص پایا جائے. اخلاص پایا جائے گا تو قبول ہوگا. چلیے اخلاص ہے لیکن طریقہ نبی کا نہیں ہے, پھر بھی قبول نہیں ہوتا. یہ میں اپنے گھر کی کسی کتاب سے نہیں کہہ رہا, مدارک السالکین کے اندر لکھا ہے. حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ وقت کے بڑے بزرگ ہیں, انہوں نے لکھا ہے کہ جس کا عمل مخلصانہ نہ ہو اور جس کا عمل درست نہ ہو وہ عند اللہ مقبول نہیں ہو. مخلصانہ کا کیا مطلب ہے؟ ہم سوال کرتے ہیں عالم ارواح میں روح فضیل بن عیاض سے, اے روح مبارک ہمیں بھی تو بتلا کہ یہ مخلصانہ کیا ہے, درست کیا ہے. جواب دیتی ہے روح فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ کہ اس کا جواب یہ ہے, عمل جو کرو اللہ کے لیے اللہ کے غیر کے لیے نہیں, اور عمل کرو تو وہ مخلصانہ ہو, اور اگر اللہ کے غیر کا اشتراک ہوگا تو جس طرح تمہاری بیوی تمہارے ساتھ کسی اور بیوی کو بھی کے لفظ کے ساتھ برداشت نہیں کرتی, پروردگار عالم کی بھی عبادت جب کسی اور کے ساتھ بھی ہو وہ مقبول نہیں ہوگا. قول کس کا ہے؟ کتاب کا نام مدارج السالکین ہے, حصہ اول ہے, اس کے اندر فضائل بن عیاض رحمت اللہ علیہ کا قول ہے, جا کے دیکھ لیجئے. مجھے اطمینان ہے آپ بھی اطمینان کر لیں. عمل ہو مخلصانہ ہو صرف اللہ کے لیے کسی اور کے لیے نہیں. میرے دوست آج ہم بھی اعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے عبادت کی حد تک چھوڑیے, لیکن کچھ معاملات ایسے بھی ہوتے ہیں جس کا تعلق عبادت ہی سے ہوتا ہے. ثواب اللہ سے ملتا ہے لیکن تعلق عباد اللہ سے ہوتا ہے. مثلا کسی آدمی کی عیادت کو آپ گئے ہوں, بیمار ہے, بیمار کرسی کے لیے آپ گئے, دوا دارو کو پوچھنے کے لیے گئے, تو کیوں گئے؟ ایک جذبہ یہ ہے کہ میرے اللہ نے فرمایا, حدیث قدسی میں آیا ہے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بیمار کی عیادت کو جاتا ہے فرشتے اگر صبح کو جائے تو شام تک فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں, اور شام کو جائے تو صبح تک فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں, اور جس مریض کے پاس وہ گیا ہے پروردگار عالم خود اس کو مشاہدہ کرتے ہیں اور اس پر اپنی شان رحمت کو نازل فرماتے ہیں, اپنی رحمت کو نازل فرماتے ہیں. حدیث قدسی ہے, الاحادیث القدسیہ ایک کتاب ہے, اس کے اندر یہ باب ہے. اللہ کہاں کہاں ہوتے ہیں, اہل تصوف کے نزدیک مریض کے پاس اللہ کیسے ہوتا ہے, اس حدیث سے انہوں نے حوالہ دیا تو فرمایا کہ اللہ عز و جل تو وہاں ہے. اگر ہم عیادت کو جا رہے ہوں, نیت کیا ہے؟ میں نہیں گیا تو میں بیمار ہوئے تو وہ تو نہیں آتا کیا؟ ہماری نیتیں یہ ہوگی بھائی ہمارے بیمار ہو گئے تو انہیں نہیں آتا, اس واسطے جانا چاہیے. میرے دوست یہ عمل مخلصانہ نہیں ہوا, یہ عمل تو تمہارے عمل کے ساتھ تعلق رکھنے والا, تمہاری نیتیں کھوٹی ہیں, اللہ کو راضی کرنے کی اس میں نیت شامل حال نہیں ہے, لہذا عند اللہ یہ عمل مقبول نہیں ہوا کرتا. اگر نیت یہ ہوتی بھائی وہ بیمار ہے, چاہے اپنے ہو چاہے پرائے ہوں, پڑوس کے رہنے والے ہیں, جاننے والے ہیں, انجانے ہیں, میری ذمہ داری یہ ہے کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے اس کی تیمارداری کروں, مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا تو اس کے حق میں دعائے صحت کر دوں, اتنا تو ہر آدمی کر سکتا کہ اللہ آپ کو صحت دے دے, بھائی اتنا تو آپ کر سکتے ہیں. جائیں اور اس کا یعنی اطمینان دلائیں کہ آپ اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے گا آپ کی بیماری آپ کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے ہے، یا اگر نیک آدمی ہیں تو اللہ آپ کے درجات کو بلند کرنا چاہتے ہوں گے۔ یہ الفاظ ہیں جو ایک انسان کے اطمینان کے لیے کہے جاتے ہیں، لیکن ہم لوگوں نے عیادت کرنی شروع کی اس لیے تاکہ وہ ہم بیمار ہوں تو اس وقت دیکھنے آئیں، لہذا عمل مخلصانہ نہیں ہوا۔ دوسرے طریقے مستقبی کیا ہے؟ طریقہ مطلب یہ ہے کہ جب تم بیمار کے پاس جاؤ تو اگر تمہارے پاس دوا کے پیسے ہوں تو اس کی دوا کا اہتمام ہو، دوا کے پیسے نہ ہوں تو کوئی پھل فروٹ جو آپ لے جا سکتے ہیں اس کا اہتمام ہو، اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم درجے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے حق میں دعا کرو، کہ یوں کہنا کہ اللہ نے آپ کے گناہوں کو معاف کرنے کا سامان پیدا کر دیا، اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی راحت نصیب فرمائے۔ یہ جملے حدیث مبارکہ میں آئے ہیں جو کہنا چاہیے کم سے کم درجے میں، لیکن ہم نے یہ سب کرنا چھوڑ دیا اور صرف اس لیے جاتے ہیں تاکہ وہ بھی ہم بیمار ہو تو آ جائیں، یا ہمارے خاندان میں کوئی بیمار ہو تو آ جائے۔ ایسے ہی میت کے موقع پر ہے، جب کوئی مر جاتا ہے تو اس لیے جاتے ہیں، اگر ہمارے پاس کوئی مر گیا تو کوئی بھی نہیں آئے گا۔ نہیں میرے دوستو، جنازے کے ساتھ شرکت کا تعلق عبادت کے ساتھ ہے، لیکن چاہے وہ فرض کفایہ کا نام دیا جاتا ہو لیکن عبادت کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، ان سے ثواب نہیں ملتا۔ جس میت کے پاس آپ جا رہے ہیں وہ ثواب نہیں دے سکتا، جو میت والا ہے وہ ثواب نہیں دے سکتا، وہ دعا دے سکتا ہے، اور دعا کے بدلے میں پروردگار عالم کی رحمت متوجہ ہوا کر۔ ہمارے اعمال تو ہو رہے ہیں لیکن اعمال میں اخلاص ختم ہو گیا، اور اعمال تو ہم کرتے ہیں لیکن اعمال میں طریقہ مستقبی ختم ہو گیا۔ اسی لیے فضیل ابن عیاض نے کہا تھا کہ آپ عمل مخلصانہ نہ ہو اور درست نہ ہو تو عند اللہ مقبول نہیں ہوتا، اگر عمل مخلصانہ ہو اور درست ہو تو اللہ کے نزدیک قابل قبول ہوتا ہے۔ تو جو دوسری بات تھی کرنے کی وہ یہ ہے، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، جیسے تمہارے لیے نماز کا وقت متعین ہے، روزے کا وقت متعین ہے، زکوٰۃ کا وقت متعین ہے، ویسے ہی والدین کو جب دیکھو تو ان کی خدمت، بلکہ اگر والدین اللہ نے دیے ہیں اور وہ موجود ہیں، ایک ہوتا ہے دے دینا اور ان کے بغیر تو کوئی آدمی وجود میں نہیں آتا، یہ پہلا احسان ہوتا ہے، لیکن ان کا موجود ہونا یہ دوسرا احسان ہوتا ہے۔ یہ ہم کو نہیں پتہ چلتا، ان بوڑھوں سے پوچھو جن کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے، انہیں پتہ ہوتا ہے، ارے صاحب آپ کے تو پوترا پوتری بھی ہیں، نواسے نواسی بھی ہیں، آپ کے داماد بھی ہیں، سب کچھ تو ہے، لیکن آپ کا دل غمخوار کیوں ہے، غمگین کیوں ہے؟ تو وہ یہ کہتا ہے کہ صاحب سب کچھ ہے لیکن میرے ماں باپ۔ آدمی اولاد تو بنا سکتا ہے دوسری شادی کے ذریعے سے، تیسری شادی کے ذریعے سے، آدمی بیوی تو لا سکتا ہے پہلے نکاح کے ذریعے سے، دوسرے نکاح کے ذریعے سے، آدمی بھائی بہن کا تعلق تو قائم رکھ سکتا ہے، ماں باپ اگر ہوں گے تو ہوں گے بھائی بہن بھی، لیکن اگر ماں باپ ہی نہ ہو تو نہ بھائی بہن کا وجود سمجھ میں آتا ہے، ماں باپ ہی اگر نہ ہو تو اولاد کے ساتھ اس کا تعلق سمجھ میں نہیں آتا۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے میرے دوستوں کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے، پہلے ماں باپ کا ہونا یہ نعمت، کیونکہ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جن کے ماں باپ کا پتہ نہیں ہوتا، اگر خدا نہ خواستہ ہمارا تعلق اس زمرے میں ہوتا تو ہم کس نظر سے دیکھے جاتے، ارے تو یہ ایک زناکار آدمی کی اولاد ہے، ایک فاحشہ کی اولاد ہے، اللہ حفاظت فرمائے اور صحیح گھرانے میں پیدا فرمائے، اللہ کا انعام ہے، ہمارے ساتھ ہمارے باپ کا نام لگا ہوا ہے، دادا کا نام لگا ہوا ہے، خاندانی نسبت ہمارے ساتھ ہوتی ہے، یہ احسان نہیں۔ ایک ہوتا ہے ماں باپ کا ہونا، یہ احسان ہوتا ہے، اور ماں باپ کا اپنی زندگی میں ہونا یہ دوسرا احسان ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ پرورش کے نظام کو پروردگار عالم کی طرف سے چلاتے ہیں، پرورش تو پروردگار عالم کرتے ہیں، لیکن عالم اسباب میں ماں باپ بڑا ذریعہ ہوتے ہیں بچوں کی تربیت۔ اگر جب بچہ ہو اور ماں باپ لے جا کے گھوڑ پہ پھینک دیں، کتنی مرتبہ آپ نے اخبار میں نہیں پڑھا، ٹی وی پہ نہیں دیکھا، کتنی مرتبہ ریڈیو پہ آپ نے نیوز نہیں سنی کہ پناہ جگہ کچرے کی کنڈی میں رونے کی آواز آئی، کسی نے تھیلی اٹھا کے دیکھا تو اس میں بچہ نومولود پایا گیا، اخبار کی ہیڈنگز بھی آپ کو پڑھنے میں ملتی ہیں، ٹی وی میں بھی اشتہارات دیکھنے میں آتے ہیں، ریڈیو پہ بھی خبریں سننے میں آتی ہیں۔ اگر ہمارے ماں باپ بھی ہمارے ساتھ یہ معاملہ کرتے، ہمیں بھی کسی کچرے کی کنڈی کے پاس کسی چوراہے پہ ڈال دیتے، تو کیا ہم ان سے پوچھنے کی قوت رکھتے تھے؟ کیا ہم ان سے پوچھ سکتے تھے کہ بھائی ہمارے ساتھ انہوں نے یہ سلوک کیوں کیا؟ نہیں میرے دوستوں، نہ ہم میں وہ قوت تھی نہ وہ صلاحیت تھی، لیکن انہوں نے پھر بھی ہم پر احسان کیا، بلکہ ماں باپ کا احسان تو بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے، اس احسان کو سب جانتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے ایک مثال دی ہے سمجھانے کے لیے، حضرت مولانا طاہر حسین گیلانی صاحب، انہوں نے کہا تھا ایک مرتبہ، بچہ ہوتا ہے کالا کلوٹا ڈامر کا ڈلہ، زیادہ سے زیادہ حیدرآباد کی زبان میں بولے تو ڈامر سے ذرا رنگ کھلا تھا، لیکن جب پیدا ہوا تو کالا کوئی نہیں بولتا، ماں تو بولتی میرا چاند ہے، یہ جو محبت ہے میرے دوستو یہ کیا ہے, یہ کہاں سے آئی ہے؟ انہیں تو تھا کالا لیکن ماں نے اس کو تشبیہ دے دی تو چاند سے دے دی, چاند کدھر یہ کالا کلوٹا کدھر, لیکن ماں کی محبت جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ چاند کوئی حیثیت میرے لیے نہیں رکھتا اس چاند کے مقابلے. تو وہ ماں اپنے آپ کو مٹھار لیتی ہے یا یہ کہ اپنے آپ کو سنبھال لیتی ہے, دلاسہ دے لیتی ہے اور دل کو تسکین کا سامان کر لیتی ہے کہ بھائی آج نہیں تو میرے بڑھاپے کا یہ سہارا بن جائے, جیسے میں نے اس کی پرورش میں اس کی نگہداشت میں حصہ ادا کیا ہے. جب آپ اور ہم بچے تھے, چھوٹے سے تھے, دودھ کی شیشی ہمارے ہاتھوں میں تھی اور اس وقت میں ہمیں یہ صلاحیت نہیں تھی کہ بھائی پیشاب ہو جائے تو طہارت لینے کا طریقہ کیا, ضرورت سے فارغ ہو جائیں تو اس کو دھونے کا انداز کیا, ہمیں یہ نہیں پتا تھا. کپڑے گیلے ہو جائیں تو کپڑے بدلنا کسے کہتے ہیں, ہمیں نہیں پتا تھا. کب نہانا پڑتا ہے, جسم سے پسینے کی بو کو دور کرنا, میل کشیر کو دور کرنا پڑتا ہے, ہمیں اس کا احساس نہیں تھا. کب ہمیں بھوک لگتی تھی اور بھوک کا اظہار کرنے کا ہمیں کوئی سلیقہ نہیں تھا. لیکن وہ ماں ہے جس کے سینے کو اللہ نے ان باتوں کی سمجھ دے دی کہ وہ ماں سمجھ جاتی ہے کہ میرے بچے کو اس وقت نہانے کی ضرورت ہے, میرے بچے کو اس وقت لباس کے بدلنے کی ضرورت ہے, میرے بچے کو اس وقت میں غذا کی ضرورت ہے. اب وہ ماں چاہے رات میں جاڑے کی راتیں ہوں, چاہے گرمی کی دھوپ اور شدت اور حرارت ہو, لیکن اپنے بچے کو اسی حال میں نہیں چھوڑ. مثال کے طور پر اگر بچہ آج کل کی گرمی کی دوپہر میں اگر اجابت کر لے, ضرورت سے پارے ہو جائے, اب اس بچے کو کیا ماں یہ کہہ کے چھوڑ دیتی ہے کہ بھائی اتنی تیز دھوپ میں کون دھلائے گا, چھوڑ بعد میں دیکھیں. نہیں میرے دوستو, یہ شدید دھوپ ماں کی محنت میں کوئی رکاوٹ نہیں بنتی. پھر کیا وجہ ہے کہ جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں اور قوت آ جاتی ہے جسم کے اندر, تو ہم ماں باپ کی خدمت کو عیب سمجھنے لگ جاتے, ماں باپ کی خدمت کو سعادت ہم نہیں سمجھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ تمہارے لیے یا تو جنت ہیں یا ماں باپ تمہارے لیے سبب جہنم. اگر تم ان کی خدمت کرتے ہو تو وہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس سے تم جنت میں داخل ہو جاؤ, اور اگر تم خدمت کرتے ہو ماں کی تو وہ جنت اس کے قدموں کے تلے بچھا دی ہے پروردگار عالم نے, اس کے پاؤں ڈال لو, اس کی خدمت کر لو, اسی کے طفیل میں پروردگار عالم جنت دے دیں گے. رہا عبادت کا مسئلہ, پروردگار عالم نے فرمایا تم نے اس ماں کا احسان نہیں ادا کیا, شکر نہیں ادا کیا جس ماں نے تمہیں 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں پالا, پھر 2 سال کی مدت تک اپنا خون جگر تمہیں دودھ کی صورت میں پلاتی رہی, تمہاری نگہداشت کرتی رہی. تم نے اس باپ کا شکر ادا نہیں کیا جس باپ نے تمہیں انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا, تمہیں الف بے سے اور اے بی سی ڈی سے پڑھنا سکھایا, تمہیں زندگی گزارنے کا سلیقہ اور ڈھنگ دیا, تمہیں اسکول چھوڑتا اسکول سے لاتا, تمہاری اسکول کی ضرورتوں کو پورا کرتا, چاہے وہ لباس کے اعتبار سے ہو, چاہے وہ سلیٹ اور کاپی کے اعتبار سے ہو, چاہے وہ قلم اور دوات کے اعتبار سے ہو, چاہے وہ کتابوں کے اعتبار سے ہو, چاہے وہ اسکول اور مدرسے کی فیس کے اعتبار سے ہو. یہ باپ وہ ہیں جو دن بھر کی محنت اور مشقت کے بعد میں چند روپیے جو جمع ہو جاتے ہیں اس کو جمع کرتا ہے اور اس بچے پہ نثار کر دیتا ہے. میرے دوست, محنت سے جب پیسہ آتا ہے اس کو خرچ کرو تو پتہ چلتا ہے. یہ الگ مسئلہ ہے کہ بے محنت کے کچھ پیسہ مل جائے اور آدمی عیاشی میں اڑا دے تو وہ مسئلہ الگ ہے, لیکن جو اپنا خون پسینہ ایک کر کے محنت کرتا ہو, ایک رکشے والا جب صبح سے شام تک رکشہ چلائے, ایک آٹو والا جب صبح سے شام تک محنت کرے, ایک بنڈی چلانے والا جب صبح سے شام تک محنت کرے, ایک مزدور جب صبح سے شام تک اینٹوں کا بوجھ اپنے کاندھوں پر اٹھائے, پتھروں اور سیمنٹ کا بوجھ اور ریتی کا بوجھ اپنے کاندھوں پہ اٹھائے اور کسی کی مرمت کر لے اور اس پر جو معاوضہ شام کو اس کو ملتا ہے اسے پوچھئے کہ یہ پیسے کتنی محنت کے بعد اسے ملے ہیں. ایسے ہی میرے دوست, ہر باپ ہوتا ہے جو محنت کے میدان میں اپنے اولاد کی خاطر رات کی نیند سج دیتا ہے, دل کا چین سج دیتا ہے, اپنی راحت کی فکر نہیں کرتا, اپنے آرام کی فکر نہیں کرتا اور اس بچے کی تعلیم کے لیے, اس کی تربیت کے لیے اپنا سارا مال سج دیتا ہے. اب جب بچہ جوان ہو جاتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ ابا تو بیمار ہو گیا تو میں تیری دیکھ بھال نہیں کر سکتا. ارے بچہ, جب تو بیمار تھا اور چھوٹا سا تھا تو یہی وہ باپ تھے جو دن بھر کا تھکا ہارا گھر کو لوٹا تھا تو ماں نے اس کے سامنے کہا تھا کہ ابھی ہمارا بچہ اتنا پریشان ہے کہ اب اس بچے کا بخار ہم سے دیکھا نہیں جاتا. اب وہ دن بھر کی محنت باپ نے اپنے دوا خانے میں لٹا دی بچے کی دواؤں کے لیے, اس کے انجیکشن کے لیے. اب یہی بچہ جس کے لیے باپ رات بھر جاگتا رہا, ماں رات بھر تڑپتی رہی اور اس کے بخار کو کم کرنے کے انتظامات کرتے رہے اور اس کی بیماری کو دور کرنے اور اس کو رفع کرنے کے سامان فراہم کرتے رہے. اب جب یہ بچہ بہت بڑا ہو گیا اور جوان ہو گیا, باپ بیمار ہے تو پرسان حال نہیں, پوچھنے کو تیار نہیں. اب اگر یہ پوچھا جائے کہ کہاں جانے کی تیاری, کہتا ہے کہ پرانے کا فنکشن ہے, پرانے کا شادی ہے, بھائی آپ کے تو ابا کی طبیعت خراب ہے, وہ کہتا ہے ان کو روز بیمار ہوتے رہتے. کیا میرے دوست ایسا ہو نہیں رہا ہمارے زمانے؟
اگر کسی کی ماں بیمار ہو جائے اور کسی کی بیوی بیمار ہو جائے, ہمارے اپنے خط سے پوچھ کے دیکھو اس وقت میں اس قلب میں کس کی طرف طلب اور کس کی طرف زیادہ ہے. اگر ماں کے بیمار ہونے پہ دل یہ کہتا ہے کہ ان کا تو یہی حال ہے اور بیوی کے بیمار ہونے پہ آپ کی چین نہیں رہتا, تو سمجھ جاؤ کہ اس کا دل مردہ ہو چکا ہے. اس لیے کہ بیوی کی طرف تو ہے لیکن جس ماں نے تربیت کی, جس ماں نے اپنا خون جگر پلایا ہے دودھ کی صورت میں, اس ماں کا احساس اس کے دل سے نکل گیا تو یہ دل زندہ نہیں ہوتا, یہ دل مردہ ہو چکا. میرے دوست, بیوی دوسری مل سکتی ہے لیکن ماں دوسری نہیں مل سکتی, اولاد مل سکتی ہے باپ نہیں مل سکتا. یہ وہ نعمت عظمیٰ ہے جس کی طرف پروردگار عالم نے اشارہ دیا اور فرمایا اللہ تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. اگر تمہارے رب کے پاس تم پر کسی کا سب سے زیادہ احسان ہے تو وہ تمہارے ماں باپ ہیں جنہوں نے تم پر احسان کیا. اچھا, اللہ آپ پر, آپ کا احسان آپ کے لیے دوگانا نماز شکرانہ, لیکن میری اماں نے احسان کیا, میرے باپ نے احسان کیا, میں اس کا شکرانہ کیا ادا کروں؟ میں اس کی عبادت تو نہیں کر سکتا کہ وہ اللہ تو نہیں, وہ خالق تو نہیں, وہ مالک تو نہیں. اللہ نے فرمایا نہیں نہیں, اس کی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں لیکن اس کی خدمت کرنے کی ضرورت. خدمت کیسے ہوتی ہے؟ اور یہ خدمت بھی عبادت ہے, اور یہ عبادت یاد رکھو تصوف اور سلوک کے اندر مجاہدہ کہلاتی ہے, اور ان مجاہدوں کے ذریعے سے ہی آدمی راہ سلوک کو طے کرتا ہے. جس سے یہ مجاہدے نہیں ہوتے اس سے راہ سلوک طے نہیں ہوتا, جس سے راہ سلوک نہیں طے ہوتا اس کو منزل عرفان نہیں ملا. وہ اللہ کا ولی نہیں بنا کر, اللہ کے ولی بننے کے لیے خدمت کا کرنا ضروری ہے جو مجاہدے سے تعلق رکھتا ہے. اور سب سے بڑا مجاہدہ اس زمانے کا یہ ہے میرے دوستوں کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کر لیا. اس لیے کہ یہ وہ نعمت ہے کہ اگر ایک مرتبہ چھن گئی پھر رات بھر سر پٹک لو یا ساری زندگی سر پٹک لو, یہ ماں باپ نہیں ملا. اگر ماں باپ گمراہ بھی ہیں, ہدایت کے راستے سے محروم بھی ہیں, تب بھی دو جہاں کے سردار نے کیا نصیحت فرمائی. ہمارے لیے نمونہ کوئی دنیا کا سائنٹسٹ نہیں ہے, ہمارے لیے نمونہ یورپ اور امریکہ نہیں ہے, ہمارے لیے نمونہ یہ فلم ساز نہیں ہے, ہمارے لیے نمونہ تو میرے آقا دو جہاں کے سردار صاحب قاب قوسین صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہمارے لیے نمونہ قرآن مجید ہے, ہمارے لیے نمونہ احادیث مبارکہ ہے. ہمیں قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے وبالوالدین احسانا, ایک لفظ ہے عبادت کا کہ اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے غیر کی عبادت نہیں کرنا. ایک جگہ وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا پارے پانچ میں, اور پارے چار میں, اور پھر پارے پندرہ میں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, جب اللہ کا حکم آئے تو اللہ کی عبادت ہو, اللہ کے غیر کی طرف سے توجہ ہٹ جائے. وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا, پھر اگر کوئی لائق تعظیم ہستی ہے, کوئی لائق قابل خدمت ہستی ہے تو وہ تمہارے لیے تمہارے ماں باپ. کیسا خدمت کرنا, کیا خدمت کرنا, اللہ قرآن میں پوری رہنمائی کر رہا ہے. اما یبلغن عندک الکبر, اچھا تم جوان ہو گئے ہو, جسم میں طاقت آ گئی ہے, بازوؤں کے جی مسلس گرمانے لگے ہو اور اپنے جسم کی پھرتی دکھانے لگے ہو, تو اللہ نے فرمایا ہے کہ جب تمہارا جسم گھٹ اور مضبوط ہو جائے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو ماں باپ ہوتے ہیں نا وہ ذرا کمزور پڑ جاتے ہیں. اب زندگی کا امتحان شروع ہوتا ہے. جب تم کمزور تھے ماں باپ جوان تھے, انہوں نے ساری گہراج کر لی, ساری دیکھ بھال کر لی, اب یہ ہو گیا کہ تمہارا جسم ان کی قوت جسمانیہ کو لے کے مضبوط ہوا ہے. پھر تمہارے جسم میں قوت کہاں سے آئی؟ اس جسم کو غذا ملی 2 سال تک ماں کے دودھ کے ذریعے سے, اس جسم کو غذا ملی باپ کے لا کر ڈالنے کی وجہ سے. اب ان کا لایا ہوا, ان کا دیا ہوا, ان کا کھایا پیا یہ جسم جب مضبوط ہوا ہے, جب اس میں طاقت و قوت آئی ہے, تو پھر جب تم جوان ہو گئے ہو تو پروردگار عالم اب یہ دیکھ رہے ہیں کیا تم بھی ان کے ساتھ ویسا معاملہ کرتے ہو جیسا معاملہ تمہارے بچپن میں انہوں نے تمہارے ساتھ کیا ہے. اب بچہ وہ نہیں کر سکتا. ماں باپ جوان تھے تو رات کی نیندیں تج دی, دن کا چین تج دیا. اب بچہ رات کی نیند بھی قربان کرنے کو تیار نہیں, صبح 12 بجے تک سوتا پڑا ہوا ہے باپ بستر پہ بھی بے قراری میں اور بے چینی میں تڑپ رہا ہے. اگر کوئی پوچھے کہ صاحب ایسا باپ کی بیماری کی حالت میں تم سو رہے ہو, وہ کہتے ہیں میں رات بھر کا جگا ہوا. اگر یہ پوچھا جائے رات کہاں گیا تھا, تو کوئی زیادہ خاص بات نہیں رہتی, باہر چبوترے پہ بیٹھا پڑا ہوا. یہی ہمارے زمانے کے نظام میرے دوستو چل پڑا ہے. ہمارے چبوتروں پہ بیٹھنا اہم ہو گیا, ماں باپ کی نگہداشت کرنا, ان کی خدمت کرنا ہمارے لیے عیب ہو گیا. اگر کوئی آدمی ماں باپ کے ساتھ خدمت کرتا ہوا جاتا ہے تو کہنے والے یوں بھی کہتے سنا ہے خود میں نے اپنے کانوں سے, اللہ ہدایت دے سارے مسلمانوں کو, بلکہ ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائے کہ ہم ماں باپ کی خدمت گزار رہے ہیں. میرے دوست سنا یہ ہے, ارے کیا تم پرانے بڈھوں کے جیسا ہو گیا, ماں باپ کی خدمت کرنا پرانے بڈھوں کے جیسا نہیں ہے. پرانے بڈھوں کو پتا ہے کہ ان کی خدمت کے نتیجے میں کیا ملا ہے, اور پرانے بڈھوں کو پتا ہے کہ یہ جب چھن جاتے ہیں تو یہ نعمت دوبارہ نہیں ملتی. میرے دوستو, اگر آج اس زمانے میں کوئی بچہ اس کی خدمت کرتا ہے تو اس کی ہمت افزائی کرنا چاہیے, اس کا سپورٹ کرنا چاہیے. اگر وہ کوئی دوست نہیں مل سکتا تو دوست کو چاہیے کہ یہ کہے کہ بھائی تیرے ماں باپ ہیں, میرے ماں باپ کے برابر ہیں. اگر وہ تو خدمت کر رہا ہے مجھ سے نہیں مل سکتا تو میں یہ تکلیف گوارا کر لوں گا کہ ایک دوست سے ملاقات نہیں ہو رہی, لیکن ماں باپ کی خدمت چھوڑ کر مجھ سے ملے مجھے یہ پسند نہیں. دوست کو چاہیے کہ اس طرح کہے, یہ نہیں کہ ارے چھوڑ ماں باپ کا کیا ہے وہ کر لیتے تو میرے ساتھ چل. ایسے دوست کو دوست بنانا بھی اس زمانے میں میرے دوست گناہ ہے, اس لیے کہ یہ آپ کے مستقبل کے ساتھ اور آپ کے آنے والی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے. وہ آپ کا رہبر نہیں ہوتا, وہ آپ کا رہنما نہیں ہوتا, وہ آپ کا بخار نہیں ہوتا, وہ آپ کا دست راست نہیں ہوتا, وہ آپ کا جی رازدار نہیں ہوتا, بلکہ وہ آپ کی زندگی کو تباہ کرنے والی پہلی منزل ہے جو آپ کو آپ کے ماں باپ سے دور کر دے. چاہے وہ دوست ہو جو ماں باپ سے دور کرے, چاہے وہ بیوی ہو جو ماں باپ سے دور کرے, چاہے وہ اولاد ہو جو ماں باپ سے دور کرے, سمجھ لو کہ یہ آپ کی منزل میں یعنی مستقبل میں آپ کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے پھر آپ کی اولاد بھی یہی سوچے کہ انہوں جلدی مرے تو اچھا ہے, کہیں کو ان کی جو میراث ہے وہ میرے کو مل گئی تو اچھا ہے. اب خدمت کس سلے میں ہو رہی ہے؟ خدمت ہو رہی ہے میراث کی امید پر, خدمت ہو رہی ہے باپ کے ترکے کی امید پر. خدمت اخلاص سے نہیں ہوا کرتی, خدمت اخلاص سے ہونا چھوٹ گئی اور خدمت نبی کے طریقے پر ہونا چھوٹ گئی. یہی وجہ ہے میرے دوستو اس زمانے میں کشف و کرامات چھوٹ گئے. اگر آپ کو کشف و کرامات چاہیے تو ماں باپ کی خدمت کر لو, پروردگار عالم تمہارے ہاتھوں پر ساری دنیا کو کھلونا بنا دے. میں وعدہ کرتا ہوں اگر میری بات غلط نکلے تو قیامت کے میدان میں میرا گریبان پکڑ لینا. ماں باپ وہ نعمت ہیں, ہم نے ان کو سمجھا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا تھا اپنے ماں باپ کے ساتھ حسنِ سلوک کرو چاہے وہ کافر بھی ہو. لیکن آج ہم مسلمان ماں باپ کے ساتھ حسنِ سلوک کرنے کو تیار, اور اگر ہم کرتے بھی ہیں تو غرض و غایت ہماری اللہ کو راضی کرنا, اللہ کے حبیب سید دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کرنا, یہ ہمارا منشور نہیں, ہمارا دستور نہیں, ہمارا طریقہ نہیں رہا. ہمارا طریقہ تو یہ ہے کہ ان مر جائیں تو ان کے ترکے کا زیادہ حصہ ہمیں مل جائے, ان کی میراث کا زیادہ حصہ ہمیں مل جائے, یہ زمین ہمارے نام کر دے, یہ مکان ہمارے نام کر دے, یہ پلاٹ ہمارے نام کر دے, یہ نوکری ہمارے نام کر دے, یہ دکان ہمارے نام کر دے. آج خدمتیں ہو رہی ہیں تو اس وجہ سے ہو رہی ہیں, اس لیے نہیں ہو رہی کہ ہمارا اللہ راضی ہو جائے. ہمارے اللہ کے حبیب, ہمارے آقا دو جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں, یہ حوصلے ختم ہو گئے میرے. اسی لیے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر. فی الحقیقت تم آزمائے جاتے ہو اس زمانے میں جب تمہارے جسم کو قوت دے دی جائے, اس زمانے میں ماں باپ کی قوت کو اللہ ختم فرما دے, ختم فرماتے ہیں, بتدریج ختم فرماتے ہیں. جیسے دھیرے دھیرے پہلے تم ماں کی گود میں کروٹ لیتے تھے, پھر زمین پہ کروٹ لینا شروع کیا, پھر دھیرے دھیرے آپ نے رینگنا شروع کیا, پھر دھیرے دھیرے آپ چلنا شروع کیے, پھر آپ نے دوڑنا شروع کیا. جس طرح تدریجاً آپ نے ترقی کی ہے اسی طرح ماں باپ تدریجاً نیچے جاتے ہیں. اب پہلے وہ بولنے سے قاصر ہو جائیں یا بہت زیادہ بولنے لگ جائیں, یا یہ کہ وہ مارتے تھے مار نہیں سکتے تو ڈانٹنے پر آ جائیں, یا یہ کہ پہلے خود کام کر لیتے تھے اب کام کرنے سے عاجز آ جائیں, اب پھر بستر پر چلے جائیں. میرے دوستو تدریجاً جب ان کی جسمانی قوت معلوم ہونے لگے, اب بچے کی جسمانی قوت بڑھنے لگی, تو یہ آزمائش کا وہ مرحلہ ہے جس میں پروردگار عالم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بچہ ماں باپ کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے. اہل تفسیر نے لکھا ہے اور فرمایا, عجیب بات, سارے مفسرین کا اس پر اتفاق, شراب پینے کو کیا سمجھتے ہو؟ ارے بولو نا, شراب پینے کو کیا سمجھتے ہو؟ حرام ہے. اچھا صاحب, جوا کھیلنے کو کیا سمجھتے ہو؟ حرام ہے. قتل کرنے کو کیا سمجھتے ہو؟ حرام. زنا کرنے کو کیا سمجھتے ہو؟ حرام. مفسرین نے لکھا ہے قسم رب ذوالجلال کی, سور کا کھانا جس طرح حرام ہے, ماں باپ کی خدمت سے اعراض کرنا اس طرح حرام ہے. جس طرح شراب حرام ہے, اس طرح ماں باپ سے نفرت حرام ہے, جس طرح زنا حرام ہے, اس طرح ماں باپ کے ساتھ بدکلامی حرام ہے. ہم نے اس کو بھی حرام سمجھا لیکن ماں باپ کے ساتھ اس کو حرام نہیں سمجھا. اچھا, مفسرین نے یہ کس بات میں لکھا ہے, کس حد کے زیر میں لکھا ہے؟ قرآن مجید میں جو اللہ نے فرمایا پارے 15 کی آیتوں میں, اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، دیکھ لو تمہارے لیے چاہے وہ دو مل جائیں، اگر دو ملیں تو بڑی سعادت ہے، اگر دو نہ ملیں دونوں میں سے کوئی ایک ہی تمہارے مقدر میں آ جائے اور اس کی خدمت کا موقع ملتا ہو، تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا، چاہے دو ملو چاہے ایک، چاہے دونوں نصیب ہوں، چاہے دونوں میں سے کسی ایک کی خدمت کی سعادت ملے، چاہے وہ بڑھاپے کی کسی کمزوری میں ہوں، یاد رکھ لو فلا تقل لهما، وہ دونوں اس مرتبے پر فائز ہیں، چاہے وہ کیسے بھی رہے زندگی گزارنے کے اعتبار سے، چاہے عمل صالح کے کرنے والے تھے، چاہے عمل صحیحہ کے مرتکب تھے، چاہے وہ نمازوں کے پڑھنے والے تھے، چاہے وہ نمازوں کے چھوڑنے والے تھے، چاہے وہ نیکی کا کام کرنے والے تھے، چاہے وہ نیکی کا کام نہ کرنے والے تھے، وہ اپنی جگہ ان کی جو زندگی انہوں نے گزاری، لیکن اولاد کے لیے ان ماں باپ کے بارے میں یہ حق ہے، اور یہ اللہ نے حکم فرمایا کہ اس اولاد کے لیے ماں باپ یہ مرتبہ رکھتے ہیں، فلا تقل لهما اف، جب تم کہتے ہو اف تو یہ بھی اللہ نے فرمایا حرام، لفظ بھی پروردگار عالم نے حرام فرمایا، اللہ نے حرام فرمایا ہے، کوئی امام اعظم ابو حنیفہ نے، امام مالک نے، امام شافعی نے، امام احمد ابن حنبل نے نہیں کہا، قرآن میں اللہ نے کہا ہے، تفسیر میں مفسرین نے حوالہ دیا ہے، بر الوالدین کے بعد میں محدثین نے نقل کیا ہے، اور سب کا اس پر اتفاق ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اف فلا تقل لهما اف، اس اف پر جو بحثیں ہوئی ہیں ان بحثوں میں ایک بات یہ بھی مفسرین اور محدثین نے لکھی ہے کہ جس طرح شراب کا پینا حرام، زنا کا کرنا حرام، قتل کا کرنا حرام، اسی طرح ماں باپ کی نافرمانی کا کرنا حرام، ماں باپ کے ساتھ گستاخی کرنا اور اف کا کہنا حرام، اس کو ہم حرام نہیں سمجھتے، یہی وجہ ہے کہ جب ماں باپ کوئی کام کہتے ہیں تو کہ بچہ کہنے لگتا ہے، ہم ہی تھے کیا دوسرے بچے نہیں ہیں؟ نہیں میرے دوست، دوسرے بچے بھی تو تھے، لیکن ماں باپ نے تمہیں کیوں کہا؟ یہ سمجھو کہ اللہ نے یہ سعادت تمہارے مقدر میں لکھی ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ راضی ہو جائے، یہ نہ سمجھو کہ ان کو چھوڑ کر تمہیں خدمت کیوں، تم سے خدمت کیوں لے رہے ہیں، یہ دیکھو کہ یہ سعادت میرا مقدر بن گئی ہے، اس لیے کہ جب ماں باپ چلے جائیں گے تو یہ خدمت کرنے کا ایک کریڈٹ تو تمہارے پاس ہوگا، ایک چیز تو تمہارے پاس ہوگی، ایک نعمت تو تمہارے پاس ہوگی کہ اللہ کچھ نہیں کر سکا میرے ماں باپ کے ساتھ، کم سے کم درجے میں جب انہوں نے کوئی کام کہا تھا تو میں نے کبھی نہ نہیں کہا۔ ایک بڑے تعجب کی بات آپ کو سناؤں، اپنے زمانے حال کے میرے اپنے والد بزرگوار کا قصہ، ایک مرتبہ والد صاحب کے مریدین کی تعداد گننا مشکل ہے، حیدرآباد میں نہیں، آندھرا پردیش میں، کرناٹک میں، مہاراشٹرا میں، بلکہ امریکہ میں اور سعودی عرب میں بھی والد صاحب کے مریدین مل جائیں، اتنے مریدین ہیں، اگر کہیں کسی مرید سے کہ بیٹا ذرا پان لا دے تو کوئی بچے کے لیے دشوار ہے؟ کسی مرید کے لیے آر ہے؟ وہ تو یہ سمجھے گا کہ میرے شہر ہیں، مجھ سے کام لے رہے ہیں، میرے لیے یہ سعادت کی بات ہے۔ بڑی تعجب کی بات یہ ہے کہ ہماری دادی جان پان کھاتی، ایک مرتبہ وہ پان ختم ہو گیا تو ان کو کوئی بچہ نظر نہیں آیا، وہ تو کہتی نہیں ہے بھائی بچوں سے کہا کرتی، لیکن جب بچہ نہیں دکھا اور تلب پڑ گئی تو ماں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ کمال میاں ذرا پان ختم ہو گئے۔ اب والد صاحب خود چل کر بازار گئے، جبکہ راستے میں ملا تو مجھ سے بھی کہا جا سکتا تھا کہ بیٹے پان لا لو، دادی جان کو ضرورت، دوسرے لوگ بھی ملے، مریدین بھی مل رہے ہیں، معتقدین بھی مل رہے ہیں، مسجد عالمگیری میں جی 20 سال تک خطابت کی ہے، وہاں کے سننے والے مل رہے ہیں، لیکن کسی سے حضرت نے یہ کہا کہ ذرا پان لا کے گھر پہ پہنچا دو، بلکہ خود بازار گئے اور خود خریدا اور خود لے کے آئے، جب لا کر گھر میں دے دیا اور پھر پلٹ کر باہر آئے، جب لوگوں نے دیکھا کہ حضرت ماں کے پاس تشریف لائے ہوئے ہیں تو ملاقات کے لیے آگے، جب آ کر پوچھا حضرت آپ ہمیں کہہ دیتے، ہم لا لیتے بازار سے ایک چھوٹے سے کام کے لیے، آپ کیوں تشریف لے گئے؟ تو کہا کہ حکم میری ماں۔ یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، ہمارے ماں باپ کا طریقہ ہے، ہمارے اپنے صوفیہ کا طریقہ ہے، ہمارے اپنے علماء کا طریقہ ہے، انہوں نے زندگی گزار کے بتلایا ہے کہ اگر ماں باپ اولاد سے کوئی خدمت لیتے ہیں تو اس کو اس قابل سمجھ کر لیتے ہیں، اس کو اس سعادت سے بہرہ مند کرنے کے لیے لیتے ہیں، ورنہ تو کام ان کا کوئی بھی کر دے گا۔ اگر وہ باہر نکلے اور کسی اور بچے سے کہتے کہ بیٹا تھوڑا سا ایک سگریٹ لا دے، ایک پان لا دے، تو کیا کوئی بچہ لا کے نہیں لے گا؟ ارے چارانے آٹانے کے عوض میں تو مزدور بھی لا کے لے لیتا ہے، لیکن اگر ہمارے حصے میں، اگر ہمارے مقدر میں یہ سعادت لکھی ہوئی ہے کہ ماں باپ یہ خدمت یہ بچہ ادا کرے، تب ماں باپ کو خدمت اس سے دیتے ہیں۔ میرے دوستو جب یہ خدمت کا موقع ملے تو اس وقت سے پہلے کہ جب آپ کو بہائے جائیں کہ آج میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں رہے، اس وقت سے پہلے اپنے ماں باپ کو قریب ہوں گا. اللہ نے فرمایا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، جھڑکنا تو بددور کی بات ہے، منہ بھی نہیں کہہ سکتے. وقل لهما قولا کریما، جب ان سے بات کرنے کا معاملہ، ایک طرف اللہ نے ادب سکھلایا، جب تم سرکار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں حاضر ہو تو کیسے کلام کرنا چاہیے، تمہاری آواز اونچی نہ ہو. ولا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعضا، جیسے تم آپس میں گفتگو کرتے ہو، جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے کلام کرتے ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ ہے کہ ان کے سامنے ایسی بے ادبی کے ساتھ، ایسی گفتگو کے ساتھ، ایسی بلند آواز کے ساتھ تم کلام نہیں کر سکتے. اگر کرو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ عز و جل نے فرمایا تمہارے اعمال حفظ کر لیے جائیں گے، تم نے جتنے نیک اعمال کیے سارے کے سارے تمہارے منہ میں مار دیے جائیں، اس کی ضرورت نہیں رہے گی. اللہ، اگر نبی کے بعد اللہ نے کسی کا ادب بتایا ہے تو قرآن میں ماں باپ کے بارے میں یہ فرمایا. وقل لهما، جب ان سے کلام کرنا، قولا کریما، ان کی آواز سے تمہاری آواز بلند ہے. آج ہمارے پاس کیا بچے ماں باپ کی آواز سے اونچی آواز کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اپنے گھرانے میں جھانک لو، کسی اور گھر میں جھانکنے کی ضرورت نہیں. آج ہر ایک گھر کا حال یہ ہے، کیا اپنے کیا پرائے، سب کا حال یہ ہے کہ کوئی بھی ماں باپ کو اس نگاہ سے نہیں دیکھ رہا. جبکہ اللہ نے فرمایا کہ اگر ماں باپ کے ساتھ گفتگو کرنا ہے، وقل لهما، اگر گفتگو کرنے کا موقع مل جائے زندگی میں، قولا کریما، اچھی بات کرو، نرمی سے کرو، پست آواز میں کرو، اتنی پست بھی نہیں کہ انہیں سنائی نہ دے، اتنی بلند بھی نہیں کہ ان کے کان پھٹنے لگ جائیں، ایسی گفتگو بھی نہیں کہ ان کی دل آزاری ہو، ایسی بات بھی نہیں کہ ان کی آنکھیں اشک برسانے لگے. ہاں، ایسی بات کرو جس سے ان کے دل کو سکون پہنچے، ایسی بات کرو جو تمہارے مدعے کو ظاہر کرے، ایسی بات کرو جو ان کے دل کو راحت پہنچائے، ایسی بات کرو جو دائرے ادب کے اندر ہو، بے ادبی کا شائبہ نہ پایا جائے. اگر بے ادبی کا شائبہ پایا جائے گا، جس طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں ادب کے خلاف کلام کرنے پر اعمال کے حق ہو جانے کا اندیشہ اور خطرہ ہے، ویسے ہی ماں باپ کے ساتھ گستاخی کرنے پر اپنی زندگی میں بدعمل ہو جانے کا اندیشہ اور خطرہ ہے. یہ سعادت ہے میرے دوستوں کے اگر ماں باپ میں، اور اس سعادت کو غنیمت جاننا، اور جب ان کی خدمت کا موقع ملے تو یہ نہیں کہنا کہ اور بچے نہیں ہیں، کیا مجھ سے یہ خدمت کیوں لی جا رہی ہے، اس کو سعادت سمجھا جائے. ان کو جھڑکو نہیں، اون تک نہ کہو، بلکہ ان کے ساتھ اگر گفتگو کا موقع آ جائے تو بڑے پیارے انداز میں، بڑی نرم انداز میں، بلکہ حدیث مبارکہ کا وہ ٹکڑا جو میں نے سنایا ہے جس میں یہ کہا گیا کہ اگر کوئی ماں باپ کو محبت کی ایک نظر سے دیکھتا ہے تو پھر اللہ عز و جل اس کو ایک حج مقبول کا اور ایک عمر مقبول کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اس حدیث کے سنانے کے بعد میں صحابہ کے مجمعے میں بہت سارے صحابہ کو ایک بات کھٹک رہی تھی، وہ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایسا موقع تو بار بار ملتا ہے کہ اس دیوار کے پیچھے سے نکل جائیں تو پھر ماں نظر آ جاتی ہے، ہم بازار کو جائیں پھر آئیں تو پھر باپ نظر آ جاتا ہے، گھر اپنا ہے، ماں باپ گھر میں ساتھ ہوتے ہیں تو بار بار دیکھنے کا موقع ملتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی بار دیکھے گا اتنے حج مقبول، اتنے عمر مقبول کا ثواب ملے گا. اللہ کے خزانے میں ایک ردی کی کمی نہیں ہے، کہ اللہ کے خزانوں کو فرعون کا خزانہ سمجھا ہے کہ ختم ہو جائے گا؟ نہیں میرے دوست، فرعون کو جو دیا گیا وہ مکڑی کے جالے کے برابر بھی نہیں تھا. فرعون، حامان، شداد اور نمرود کو ملا کے جو دیا گیا، بلکہ اس کائنات ارضی پر اور اس کائنات اس زمین کے نیچے جو کچھ خزانے ہیں، وہ پروردگار عالم نے ان ساری چیزوں کو جمع کر کے فرمایا کہ یہ میری نظر میں تارے عنکبوت سے بڑھ کے کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اللہ کے خزانے کتنے بڑے ہیں، ان خزانوں سے اگر کچھ لینا چاہتے ہو، اور حج کے ثواب ہیں، عمرے کے ثواب ہیں، زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ثواب ہیں، تو میرے دوستو یہ ساری چیزیں، بلکہ بعض روایتوں میں اس درجے آیا ہے، بعض روایتوں میں مواقع کے اعتبار سے فتوا مفتیوں سے لے لینا، میں فتوا نہیں دے رہا اس وقت میں، میں صرف مسئلہ سنا رہا ہوں. اس وقت میں جب جہاد کی ضرورت ہو اور وقت کا مفتی فتوا دے کے جہاد پر جانا فرض ہے، تب تو گھر چھوڑنا پڑے گا. لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کبھی جہاد ہوتا تھا، کبھی نہیں ہوتا تھا. جب نہیں ہوتا تھا، صحابہ کے دلوں کے اندر ایک امنگ اور ارمان ہوتا تھا، وہ یہ کہ ہم بھی میدان کارزار میں جائیں، سینہ سپر ہو جائیں دین کی حفاظت کے لیے اپنی جان کے نذرانے پیش کر دیں. اس وقت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو صحابہ جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے کہ اللہ کے نبی کہ ہمیں اجازت دیں کہ ہم بھی میدان جہاد میں چلے جائیں اور اللہ کے راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مرتبہ بعض صحابہ سے فرمایا کیا تمہاری ماں ہے؟ حدیث میں یہ لفظ ہے, صحیح بخاری میں بھی ہے, صحیح مسلم میں بھی ہے, دیگر حدیث کی کتب میں بھی ہے. کیونکہ یہ کتاب ہے حدیث کی قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح مانی جاتی ہے, اس لیے میں نے ان دو کتابوں کا حوالہ دے دیا ہے, بس یہ کافی ہے. فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم میدان کارزار میں نہ چلے جائیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ فرمایا ہاں زندہ ہے. کہا کہ جاؤ اس کی خدمت کرو, یہی تمہارا جہاد. ایک طرف تو دین کی دعوت ہے, اعلان کلمت الحق ہے, اللہ کا فرمان کا پہنچانا, اللہ کے نبی کی تعلیمات کا عام کرنا ہے. دوسری طرف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی کہ تمہاری ماں کی خدمت اس وقت میں اس سے زیادہ ضروری. کبھی یہ ضروری ہوتا ہے, کبھی وہ ضروری. جب جو ضروری ہوگا وہ مفتیوں سے فتوا لے کر وقت کی مناسبت سے کر لینا. اس وقت میں کوئی اختلافی موضوع کو چھیڑنا نہیں چاہتا. اثر حاضر کا ایک رونا ہے, وہ یہ کہ ہر ماں باپ اپنی اولاد سے پریشان ہیں. وہ اس لیے میرے دوستو کہ ہم نے بھی اپنے ماں باپ کو صحیح معنوں میں خدمت نہیں کی جس طرح کی خدمت کرنے کا حق تھا. اب کوئی آدمی کر ہی نہیں سکتا اتنی خدمت جتنی خدمت ماں باپ نے اولاد کی ہے. اسی لیے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاغْفِرْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ. جب ماں باپ تمہیں مل جائیں تو یہ تمہارے لیے جو سعادت ہے, اس سعادت کے بدلے میں اپنی خدمت کے لیے اپنے کاندھوں کو ہمیشہ جھکائے رکھو. یہ تعظیم ہے. ایک ہوتا ہے جھکنا عبادت کے لیے, ایک ہوتا ہے جھکنا تعظیم کے لیے. لیکن سجدہ کرنا مراد نہیں ہوتا, لیکن اس کی مراد یہ ہے کہ جب وہ کوئی کام کرے تو جی حضوری کے سوا کوئی اور لفظ تمہاری زبان سے نہ نکلے. یہ کہا جائے کہ جی اماں آپ نے کہا میں کر دوں گا, جی ابا آپ نے کہا میں کر دوں گا, اگر یہ انشاءاللہ مجھ سے ہو جائے گا میں کر دوں گا. ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے آدمی جو بات کہہ سکتا ہے وہ کہہ دے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاغْفِرْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ. اپنے کاندھوں کو ان کے آگے ادب و احترام کے ساتھ ان کی اطاعت و فرما برداری کے لیے جھکا دے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. ایک ہوتا ہے خدمت کا کرنا. خدمت ہم سے اتنی نہیں ہو سکتی جتنی ماں باپ نے کی ہے. اللہ کتنے مہربان ہیں. اللہ نے فرمایا جیسے مثال کے طور پر کوئی بچہ پیدا ہوا تو باپ کا انتقال ہو گیا, جیسے ہمارے آقا دو جہاں کے سردار تھے یتیم تھے, جب آپ پیدا ہوئے تو حضرت عبداللہ وفات پا چکے, جب آپ 5 سال کی عمر کے ہوئے تو حضرت آمینہ وفات پا چکی ہیں. یعنی گویا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ماں کی خدمت کا یعنی اتنا موقع نہیں مل سکا ہے کہ نہیں ہے. ایسے ہماری زندگیوں میں بھی ہوتا ہے, بچہ چھوٹا ہوتا ہے, کبھی ماں باپ کا گزر ہو جاتا ہے, تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں خدمت کا موقع اور سعادت نہیں ملتی. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچہ باہر ملک میں ہوتا ہے, دوسری جگہ پہ ہوتا ہے, ماں باپ دور ہوا کرتے ہیں, اس وجہ سے وہ بچہ اپنے ماں باپ کی صحیح معنوں میں جو خدمت کا حق ہے وہ خدمت کا حق نہیں ادا کر سکتا. تو اس مرحلے میں اور اس موقع پہ کیا کیا جائے؟ بلکہ اگر تم خدمت کر رہے ہو تب بھی کیا کرنا چاہیے؟ اے اللہ ہم سے وہ خدمت نہیں ہو سکتی جو خدمت ہمارے ماں باپ نے ہماری کی ہے ہمارے بچپن میں. اسی لیے فرمایا کہ جب تم یہ احساس پیدا کر لو کہ ہم ان کی خدمت کا حق نہیں ادا کر سکتے تو اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور یوں کہو رب ارحمہما اے میری ضرورتوں کے پورا کرنے والے ان دونوں پر رحم فرما, میرے ماں پر میرے باپ پر. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا جیسے بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم فرمایا. اے ضرورتوں کے پورا کرنے والے آپ بہتر جانتے ہیں کہ جب میں بچہ تھا مجھے بھوک کی شدت ہوتی تھی لیکن اظہار کی گویائی نہیں تھی, قوت نہیں تھی. اس وقت میں میری ضرورت کو میری ماں کے سینے میں ڈال دیا اور بتلا دیا کہ اس کو اس وقت اس چیز کی ضرورت ہے. ایسے ہی آج یہ بوڑھے ہو چکے ہیں, انہیں کس خدمت کی ضرورت ہے؟ میرے سینے میں یہ کھل نہیں رہا ہے. اے اللہ تو اپنے خزانے غیب سے ان پر ایسا رحم فرما کہ ان کی وہ ضرورت پوری ہو جائے. یہ اس کی مراد ہے. یعنی جیسے بچہ بولنے کی قوت نہیں رکھتا ایسے ہی جب ماں باپ بیمار ہو جائیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنی اولاد سے کہتے ہوئے شرم اور ہچکچاہٹ محسوس ہوتی. مثال کے طور پر جب بچہ ہوتا ہے تو ماں باپ سے پیسے مانگنے میں ہچکچاہٹ نہیں ہوتی. ارے جسے بچپن سے پالا اس کو جوانی میں بھی دینے میں انہیں کوئی عار نہیں ہوتا, اور چونکہ وہ مانگتا رہا ہے تو ان کو دینے میں بھی عار نہیں رہتا, جوانی میں بھی یہ مانگنے میں عار نہیں کرتا. لیکن جب بڑھاپے کو وہ پہنچ جاتے ہیں, کمانے سے قاصر ہو جاتے ہیں اور پیسوں کی جب ضرورت پڑ جاتی ہے, اب ان کی زبان بند ہو جاتی ہے کہ ارے ہم اس بچے سے کیسے مانگے جسے اپنی آغوش میں ہم نے کھلایا, ہم اس بچے سے کیسے مانگے جسے اپنی انگلی پکڑ کے ہم نے چلنا سکھایا, اس وقت میں اس کی اس ضرورت کو ہم کیسے پورا کریں؟ میرے دوست اپنی سمجھ کے ساتھ, اپنی عقل کے ساتھ اللہ نے شعور دیا ہے, یہ سمجھو کہ اس وقت میری ماں کو کس چیز کی ضرورت ہے, اس وقت میں میرے باپ کو کس چیز کی ضرورت ہے, وہ کہنا چاہتے ہیں لیکن ہچکچاہٹ ہے کہ ہم اس اولاد سے کیسے مانگے جس اولاد کے لیے ہم نے ساری زندگی کمائی اور سارا اس پر نثار کر دیا, اب اس کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہوئے ان کو شرم محسوس ہوتی ہے, اور ہونا بھی چاہیے, ان کی اپنی غیرت ہوتی ہے, اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کی مالی اعتبار سے بھی اسی طرح خدمت کرے, اور مالی اعتبار سے نہ ہو سکتا ہو تو اپنے جسم کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہم جتنے ساتھ داری کر سکتے ہوں, جو ساتھ دے سکتے ہوں ان کے اٹھانے میں, ان کے بٹھانے میں, ان کے لٹانے میں, ان کے کھلانے میں, ان کو لانے لے جانے میں, یا یہ کہ ان کی کوئی چیز خرید کے لا کے دے دینے میں, جیسے دوائیں ہیں, جیسے کوئی اور چیز ہے, اگر ان کو ضرورت ہو اس وقت میں اس چیز کی تو اس وقت میں اس چیز کی ضرورت, اس ضرورت کو پورا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہم پر واجب ہے, اور ہم نے اس کو واجب ہی نہیں سمجھا ہوا ہے, ہم نے یہ سمجھا کہ بیوی کی خدمت کرنا واجب ہے, بچوں کی خدمت کرنا واجب ہے, ارے وہ ماں باپ جنہوں نے تمہارا واجب ادا کر دیا اب تم پر یہ بھی واجب ہے کہ تم ماں باپ کی خدمت کرو, میرے دوست آج اس کی بڑی کوتاہی زمانے میں ہو رہی ہے, اب چونکہ اصلاح معاشرہ کا عنوان دیا گیا اور زمانے حاضر میں اس چیز کی سب ضرورت بھی تھی, اور کچھ ساتھیوں کا یہاں سے گویا مطالبہ بھی تھا کہ بھائی اس طرح کی گفتگو ہمارے سامنے آئے تو بہتر تھا, تو وقت کی مناسبت سے چند باتیں جو ذہن میں اللہ نے ڈال دیں عرض کر دی گئیں, اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں ماں باپ کا خدمت گزار بنائے, بچے کی زندگی کو جن کے ماں باپ میں ہیں موجود ان کی خدمت کر لینے کی اللہ توفیق دے دے, اور جن کے ماں باپ گزر گئے اللہ ہم کو بڑی خیر مند فرمائے, درود شریف پڑھیں, دعا کریں,
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار, ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين, اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية, اللهم إنا نسألك رضاك بالجنة ونعوذ بك من سخطك والنار, رب ارحمهما كما ربيانا صغارا, رب ارحمهما كما ربيانا صغارا, رب ارحمهما كما ربيانا صغارا, اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها, أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين, اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن, ونعوذ بك من العجز والكسل, ونعوذ بك من الجبن والبخل, ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال, اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے, خطاؤں کو در بدر فرما دیجیے, سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دیجیے, اے کریم کرم کا معاملہ فرما, رحم کا معاملہ فرما, عفو عافیت کا معاملہ فرما, در بدر کا معاملہ فرما, اے اللہ ہم نے رات کے اندھیروں میں, دن کے اجالے میں جان جان کر انجانے میں آپ کو بڑا ناراض کیا ہے, مولا آپ کیا روک گئے, زمین روک گئی, آسمان روک گیا ہے, اے اللہ ہم پر ہر طرف سے الغار ہے, اے اللہ دشمن ظاہر کے اعتبار سے حملہ آور ہے, نفس و شیطان باطن کے اعتبار سے حملہ آور ہے, مولا صراط مستقیم پہ چلنا دشوار ہو گیا ہے, مولا ہم سب کی رہبری فرما, رہنمائی فرما, اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر استقامت کے ساتھ جما دے, اے اللہ اپنے ماں باپ کی خدمت کی سعادت سے ہمیں محروم نہ فرما, اپنے ماں باپ کی خدمت کی سعادت سے ہمیں محروم نہ فرما, اے اللہ جو ماں باپ اپنے بچوں کی اے اللہ پریشانی میں مبتلا ہیں کہ ان کی نافرمانی حد سے بڑھ گئی, مولا ان بچوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنا دے, اے اللہ ماں باپ کو اولاد کی صحیح تربیت کرنے والا بنا دے, اے اللہ ہمارے بچوں کی ہم صحیح تربیت نہیں کر سکتے, مولا ہم بڑے عاجز و قاصر بندے ہیں, مولا ہم تیرے حوالے کرتے ہیں ہمارے بچوں کی, اللہ اپنے خزانے غیب سے تربیت کا سامان وہاں پہنچا دے, اے اللہ ہم کی تربیت کے انتظام فرما دے, اے اللہ اپنی نصرت کا معاملہ فرما, اپنی رحمت کا معاملہ فرما, اے اللہ اپنے جن کے ماں باپ گزر گئے ان کی خبروں کو اللہ جنت کا گڑا بنا دے, راحت کا گڑا بنا دے, اے اللہ ان کی خطاؤں سے سر پہ نظر فرما لے, اے اللہ ان کی قبر کو نورانی بنا دے, اس میں جنت کی ہواؤں کو چلا دے, اے اللہ ہر طرح کی راحت نصیب فرما دے, ہر طرح کے شرور و فتن سے ہماری حفاظت فرما, اے اللہ علوم ظاہرہ بھی نصیب فرما، علوم باطنہ بھی نصیب فرما، اخلاص للہیت کے پاکیزہ جذبات بھی عطا فرما۔ اے اللہ ہم جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ نصیب فرما۔ اے اللہ زمانے میں نوجوان بہک گئے، اے اللہ بچیوں کی شادی میں گھوڑے جوڑے کی رسمیں چل پڑی ہیں، مولا ہمارے نوجوانوں کی بھی اصلاح فرما دے، ہماری بچیوں کی بھی اصلاح فرما دے، ہماری عورتوں کی بھی اصلاح فرما دے، ہمارے بھائیوں کی بھی اصلاح فرما دے، ہمارے بڑوں کی بھی اصلاح و تربیت فرما دے۔ اے اللہ گھوڑے جوڑے کی لعنتوں سے ہمیں محفوظ و مامون فرما دے۔ اے اللہ جو بچیاں ماں باپ کے سینے کا بوجھ بنی ہوئی ہیں، اے اللہ ان کے کانوں پر ایک بوجھ سا محسوس ہوتا ہے، اپنے خزانے غیب سے ان کے مناسب جوڑے نصیب فرما دے۔ اے اللہ ان ماں باپ کے کانوں کا بوجھ ہلکا فرما دے، ان کے سینوں کی چبھن کو دور فرما دے۔ اے اللہ جو بچے بیویوں کو ستانے والے، جس کی وجہ سے بچیاں پریشان ہیں، مولا ان شوہروں کو ہدایت نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرما، ہم سب کو آقا کا متبع و فرمانبردار بنا دے، حقیقی معنوں میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما دے، ان کے طریقوں کو اوننا اور بچھونا بنانے والا بنا دے، قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنا دے، اسلاف کے طرز زندگی کو اپنانے والا بنا دے، اولیاء کی محبت اور ان کی تعلیمات کی عقیدت نصیب فرما دے۔ اے اللہ ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی سعادت سے ہمیں محروم نہ فرما، مولا اپنے خزانے غیب سے ہم سب کی تربیت کا سامان فرما دے۔ اے اللہ ہمیں دعا مانگنا نہیں آتا، جو کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ تیری بارگاہ میں پیش کیے اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم ہر وہ خیر مانگتے ہیں جس خیر کو دو جہاں کے سردار نے مانگا ہے، اے اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم ہر اس شر سے پناہ مانگتے ہیں جس شر سے پناہ مانگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ وصلی وسلم وبارک وترحم وتحنن علی حبیبک سید المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔